أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الإمام حسين بن علي عليهما السلام فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله درود پڑھیے محمد وآل محمد خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کے حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم امت کی امامت فراموشی اور کربلا میں احیاء امامت عنوان سخن ہے سید الشہداء علیہ السلام کا قول نورانی سرنامہ کلام ہے جو آپ نے اہل کوفہ کے خطوط کے جواب میں تحریر فرمایا فلعمری ما الامام الا العامل بالکتاب اپنی جان کی قسم امام وہی ہوتا ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے والآخذ بالقسط جو عدل و انصاف کا نظام برپا کرے والدائن علی الحق اور جو حق پر قائم رہے والحابس نفسہ علی ذات اللہ جو اپنے نفس کو اپنے آپ کو خدا کی ذات و خدا کی راہ پر پابند رکھے امام علیہ السلام نے امامت کا ذکر امامت کی تشریح و امامت کے اوصاف اہل کوفہ کے خطوط کے جواب میں تحریر فرمائی جب اہل کوفہ نے امام کو تحریر کیا انہ لیس علینا امام کوفیوں کا احساس یہ تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے کوفی شامی حکومت کے خلاف آمادہ ہوئے قیام کے لیے اور اس دوران انہیں احساس ہوا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے راہبر نہیں ہے اور امام کو خط لکھ کر یہ جملہ تاکید کے ساتھ لکھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے یہ کوفیوں کی امامت سے دوری کی علامت تھی اگرچہ کوفیوں نے دوسروں کی نسبت بہتر ثبوت دیا یہاں تک چونکہ اہل مکہ جہاں امام قیام فرما تھے اور جہاں تشریف فرما تھے جس حرم میں امام علیہ السلام نے یہ خط لکھا اور یہ جملہ لکھا فلعمری ما الامام الا العامل بالکتاب مکہ میں حاجی و زائر موجود تھے لیکن ان کا دھیان امامت کی طرف نہیں تھا انہوں نے حتیٰ یہ بھی نہیں کہا کہ ہم دمشق کی حکومت کے خلاف ہیں اور ہمارا کوئی امام نہیں ہے بلکہ انہوں نے خاموشی کے ساتھ و سکوت کے ساتھ اپنا حج جاری رکھا اپنی رسومات حج میں غرق رہے اہل مدینہ جہاں پر امام زندگی گزار رہے تھے وہ قیام پذیر تھے مدینہ کو چھوڑ کر آئے اہل مدینہ کو دعوت دی قیام کی لیکن نہ انہوں نے قیام کیا یزید کے خلاف اور نہ ہی امام کو کہا کہ انہ لیس امام علینا امام ہمارا کوئی امام نہیں ہے اس لحاظ سے کوفیوں نے اہل مدینہ و اہل مکہ جو دو مذہبی مرکز تھے و شہر جن دو کے اندر حرم موجود ہے کعبہ موجود ہے مسجد الحرام موجود ہے و مسجد النبی تمام مملکت اسلامی کے اندر ان دو شہروں کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اس وجہ سے کہ یہ دین کا مرکز ہیں یہ اسلام کا مرکز ہیں دونوں شہر اور اس پر مزید یہ کہ خود امام بھی مدینہ کے اندر قیام فرما ہیں و تشریف فرما ہیں، لیکن اہل مدینہ امامت سے دور ہیں. وہ گفتگو جس کا بارہا حوالہ دیا آپ کی خدمت میں، کہ اسی سلسلے کی گفتگو، لیکن اس سے پہلے کوفہ اور کوفی کے نام سے امام علیہ السلام کے اسی خط کی تشریح میں ذکر کی ہے. وہاں عرض ہوا ہے کہ مکہ و مدینہ حجاز میں تھے، اور حجاز اہل بیت سے نظریاتی طور پر پورا خطہ دور تھا، خلفاء کے حامی تھے. لہذا یزید کی حکومت کے زمانے میں اہل حجاز امام حسین علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے کے بجائے عبداللہ ابن زبیر کا ساتھ دیا. عبداللہ ابن زبیر نے بھی یزیدی حکومت کی مخالفت کی، مدینہ سے نکلے اور مکہ میں جا کر قیام اختیار کیا. حجاز میں عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کو مانا گیا، انہیں قبول کیا گیا، اور حجاز کے علاوہ دیگر علاقوں میں صورتحال مختلف تھی. عراق میں خصوصیت کے ساتھ بصرہ اور کوفہ کے اندر اہل بیت کے پیروکار کچھ تعداد میں موجود تھے، لیکن باقی خطہ اہل بیت کی طرف متوجہ نہیں تھا. حتیٰ مکہ اور مدینہ امامت سے دور تھا، جہاں امام حسین علیہ السلام موجود تھے. یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ نے جس شہر کو آباد کیا ہو مدینہ تو رسول بنا ہو، اور جس مدینہ میں اور مکہ میں رسول اللہ نے بار بار امامت کا تذکرہ کیا ہو، امامت کا درس دیا ہو، امامت کا اعلان کیا ہو، اور مکہ و مدینہ کے درمیان غدیر کے مقام پر اہل مکہ و اہل شام و اہل حجاز و اہل خراسان و دیگر خطوں سے آئے ہوئے حاجی، جہاں جہاں کوئی مسلمان تھا، کہ اس وقت قلمرو محدود تھی یمن سے و اطراف سے، ان سب کے درمیان امامت کا اعلان کیا. لیکن آج نہ اہل مکہ کو امامت یاد ہے، نہ اہل مدینہ کو امامت یاد ہے، نہ اہل بصرہ کو امامت یاد ہے، نہ اہل شام کو امامت یاد ہے، کسی کو بھی امامت کا سبق یاد نہیں ہے. تعجب کی بات ہے کہ جس شہر میں امام علی علیہ السلام قیام فرما رہے، جس شہر میں امام مجتبیٰ مقیم رہے، جس شہر میں سید الشہداء خود موجود ہیں، وہ شہر امامت کو بھول چکا ہے، وہ مدینہ امامت سے آشنا نہیں ہے. اور اہل مدینہ نے عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی واقعہ کربلا کے بعد، تاریخ کی عبرتوں میں سے ہے کہ مکہ و مدینہ کیسے بھول گئے امامت کا سبق، امامت کا درس. جب حکومتیں ایسی آ جائیں، جب مفادات اور حزبیں سیاسی ایسی وجود میں آ جائیں جو لوگوں کا دین ہی بدل دیں، مکہ و مدینہ بھی امامت بھول جاتے ہیں. اس میں کوفہ نے امامت کو یاد تو رکھا، لیکن امامت سے دور اس وجہ سے تھے کہ انہیں امام کی پہچان نہیں تھی، امامت سے وابستہ نہیں تھے. امام کو خط لکھ کے کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی امام نہیں ہے. اہل مکہ و مدینہ نے اتنا بھی اظہار نہیں کیا، اس قدر شدید دوری تھی. آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں ایسے شہر جن سے ہمیں توقع ہے کہ یہ امامت کا سبق دنیا کو پڑھائیں گے، اگر وہاں امامت کا ذکر نہ ہو، ولایت کا ذکر نہ ہو، اور وہ بھول گئے ہوں امامت و ولایت کو، تعجب نہ کریں. چونکہ مدینہ و مکہ پہلے سے مرکز تھے اسلام کے و علم کے، لیکن امامت کو بھول گئے، امامت کو فراموش کر گئے. آئمہ ہدا علیہ السلام نے جہاں دین کا باقی حصہ فراموش شدہ احیاء کیا، ایک اہم کام آئمہ کا تواغیت کے زمانوں میں، طاغوت کی حکومتوں میں دین کو زندہ رکھنا تھا. اگرچہ دین کی حکومت نہیں تھی، دین نافذ نہیں تھا، نظام دینی نہیں تھا، لیکن امام نے اور آئمہ نے دین کو احیاء کیا، دین کو زندہ رکھا، ہر شکل میں تھا، دین کو مٹنے نہیں دیا. اور دین کے ارکان کو بالخصوص یہ رکن اساسی دین کا امامت، اسے حد عقل و کم از کم اسے ان حلقوں کے اندر زندہ رکھا جو آئمہ کے قریب تھے. اس لیے طاغوتی حکومتیں ہمیشہ آئمہ خدا پر نظر رکھتی تھیں اور انہیں نظر بند رکھتے تھے گھروں میں یا زندانوں کے اندر کہ مکتب امامت مرنے نہیں دے رہے یا زندہ رکھ رہے ہیں. کسی وقت بھی طاغوتیت کے ہاتھ سے زمام نکل کر امامت کی طرف مڑ سکتی ہے. اس خطرے کی پیش نظر ہمیشہ طاغوتوں نے آئمہ کو زندانوں میں اسیر رکھا یا گھروں میں نظر بند رکھا. متسلسل کے ساتھ امامت کے رکن کو آئمہ خدا نے زندہ کیا. اشارہ کیا آپ کی خدمت میں کہ مختلف روایات موجود ہیں، خوبصورت و نورانی روایات امامت کی حقیقت و امامت کی تشریح کے متعلق، لیکن وہ جامع ترین نمونہ امامت کا حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جسے امام علیہ السلام نے مرو میں اپنے قیام کے دوران وہاں پر اس حدیث نورانی کو بیان کیا ہے. اس حدیث میں امامت کے مختلف پہلو و مختلف شعبے ذکر فرمائے ہیں، جن میں ایک نقطہ جو پہنچے تھے ہم اس حدیث کی تفسیر و تشریح کے اوپر یہاں، ان الامامت اس الاسلام من نامی، گزشتہ اس کا پیراگراف یہ تھا ان الامامت ہی منزلت الانبیاء و ارث الاوصیاء، ان الامامت خلافت اللہ و خلافت الرسول و مقام امیر المؤمنین و میراث الحسن والحسین علیہم السلام، ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. یہ بہت اہم پہلو امامت کا ہے جو امام علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. جس طرح دیگر ائمہ اطہار کے کلام نورانی میں اس پہلو کی طرف توجہ ہے، خصوصیت کے ساتھ آج کے زمانے میں کہ جب معتقدین امامت و قائلین امامت ایک بڑی تعداد میں دنیا میں الحمدللہ آباد ہیں، لیکن امامت کے اس پہلو کی طرف توجہ نہیں ہے. امامت ایک عقیدہ ہے، امامت ایک نظریہ ہے، امامت ایک منصب ہے، لیکن مومنوں کی زندگیاں امامت کے بغیر گزر رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امامت عقیدہ ہے، نظام کے طور پر امامت کو نہیں لیا گیا، امامت کے نظام ہونے کو نہیں سمجھایا گیا و نہیں سمجھا گیا کہ امامت نظام ہے. وجہ بھی یہ ہے کہ ایک تو مومنین یا حتی علمی حلقوں کے اندر دین کا بڑا حصہ چھوڑ دیا گیا جو نظام پر مشتمل ہے، احکام کو ہی کل دین سمجھا گیا. عوام کے اندر رسومات سارا دین ہے، رسومات بجا لاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں سارا دین ہم نے انجام دے دیا، کل دین رسومات ہیں. علماء کے ہاں سارا دین احکام ہیں، اور احکام بھی مخصوص جو توضیح المسائل کے اندر موجود ہیں وہ مندرج، اس سے زیادہ آگے وسیع دین کو نہیں لیا گیا. اس طرح کی دینداری کو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ تحجر ہے جس کے اندر محدودیت موجود ہے، وسیع تصور نہیں ہے دین کے بارے میں، انسانی حیات کے بارے میں. اور اس دینداری نے سیکولرزم کا ماحول بنایا ہے، طاغوتی نظاموں کی گنجائش اس قسم کی دین شناسی اور دین فہمی سے نکلی ہے. کیوں کہ نظام کو فراموش کیا گیا، نظام جزء دین نہیں سمجھا گیا، نظام کے پہلو کے اوپر اجتہاد نہیں ہوا، استنباط نہیں ہوا، استدلال نہیں ہوا، سارا زور و توجہ احکام کے اوپر تھی. جب نظام کے بغیر احکام آپ کے پاس موجود ہوں وہاں پر نظام طاغوتی ہو جاتا ہے، احکام اسلامی ہو جاتے ہیں، اور لوگ اپنی پرائیویٹ زندگی میں، نجی زندگی میں احکام کو لے آتے ہیں، لیکن اپنی رسمی زندگی، سرکاری زندگی، اجتماعی زندگی، سوشل زندگی میں دین کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی مجبور ہیں دین کو چھوڑنے پر. چونکہ انسان کی نجی زندگی میں انسان بعض احکام پر عمل کر سکتا ہے، لیکن نجی زندگی میں نظام پر عمل نہیں کر سکتا. نظام کے لیے اجتماعی زندگی چاہیے، نظام کے لیے سوشل زندگی چاہیے، نظام کے لیے انسان کو سرکاری و رسمی زندگی کی ضرورت ہے. جہاں پر رسمی حیات کا تعلق تھا وہ طاغوتوں کے حوالے کر دی گئی. آج جتنے بھی دین کا عمل ہے وہ نجی پرائیویٹائز ہو گیا ہے، نجی ہم نے مرکز بنا لیے، مساجد بنا لی، امام بارگاہیں بنا لی، مدرسے بنا لیے، سرکاری نہیں ہے، سرکاری یعنی حکومتی، حکومتیں الگ ہو گئیں، حکومتوں نے طاغوتی نظام بنا لیے، نجی شعبوں نے دین سنبھال لیا، اور نجی شعبے آپ کو معلوم ہے پرائیویٹ شعبے ہمیشہ سرکار کے تابع ہوتے ہیں، سرکار نجی شعبوں کے اختیار میں نہیں ہوتی، نجی شعبے سرکار کے اختیار میں ہوتے ہیں، پرائیویٹ شعبے حکومتوں کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ آج انسان کی نجی زندگی کا سارا اختیار سرکار کے پاس ہے، سرکار چاہے تو اس کو بدل سکتے ہیں، ہدایت کو حکومتوں سے جدا کر دیا گیا، ہدایت کو نظام سے الگ کر دیا گیا، نظام طاغوت کے سپرد کر دیا گیا، اور ہدایت کو لا کر چند نجی شعبوں کے اندر، اداروں کے اندر، انسٹیٹیوٹ کے اندر آ کر بند کر دیا، اور مومن یہاں آ کر خوش ہو جاتا ہے کہ میں دیندار ہوں کیونکہ نجی شعبے میں آ کر اپنے دین پر عمل کر لیتا ہوں، جیسا ہم کر رہے ہیں، مساجد نجی شعبوں کی طرح ہے، ٹھیک ہے اپنے اپنے مسلک کی مسجد ہے جہاں جا کر اپنا کام کر لو، لیکن مسجد کا کوئی تعلق نظام سے نہیں ہے، سرکار سے نہیں ہے، امت سے نہیں ہے، کسی بھی زندگی کے شعبے سے مسجد کا تعلق نہیں ہے، مسجد کا تعلق بازار و مارکیٹ سے نہیں ہے، مسجد کا تعلق تجارت و صنعت سے نہیں ہے۔ ایک آپ کی زندگی کا شعبہ ہے، جب صنعت میں فیکٹری میں تھک جاؤ تو مسجد میں آ جاؤ، حتیٰ مسجد کا کوئی تعلق تعلیم کے شعبے سے نہیں ہے، تعلیم کا شعبہ مکمل سرکار کے پاس ہے، آپ تعلیم وہاں حاصل کرنی ہے، نجی طور پر اپنی دین پر بھی عمل کر لینا ہے۔ جس طرح ابھی پاکستان کے اندر پھر یہ بات شروع ہے، نجکاری کی بات سن رہے ہیں آپ کہ صنعتیں جو نقصان دے رہی ہیں انہیں ہم پرائیویٹ کر دیں، سرکار کے اختیار سے نکال کر انہیں نجی شعبوں کی تحویل میں دے دیں، خرید لیں گے، خوب نجی شعبوں میں جب آ جاتی ہے ان کی مرضی ہے جیسے چلائیں، ان کو ان صنعتوں کو چلائیں، بند کر دیں۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ مثلا پاکستان سٹیل یہ نجی شعبے میں دی جا رہی ہے، خوب ان کی مرضی ہے، اس کو بند کر دیں، اس کی کالونی بنا دیں، پلاٹ بیچ دیں، چونکہ ان کی اپنی ذاتی ملکیت ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب دین کے نجی شعبے بنے، مساجد پراپرٹی بن گئی، امام بارگاہیں پراپرٹی بن گئی، جائیدادیں بن گئی، مدرسے جائیدادیں ہیں جو وراثت میں آبا کی طرف سے اولاد کو منتقل ہو رہے ہیں، جب ایک شخص فوت ہوتا ہے وراثت میں مسجد، مدرسہ، امام بارگاہ بھی اس کی اولاد کو مل جاتا ہے، چونکہ پرائیویٹ ہو گیا، نجی ہو گیا یہ شعبہ، نظام سے کاٹیں گے جب، نظام کو اس سے دور کریں گے، اور اسے نظام سے دور کریں گے، علامہ اقبال کے بقول کہ دین کو جب آپ سیاست سے و سیاست کو دین سے الگ کریں گے، سیاست چنگیزیت میں تبدیل ہو جائے گی، دین خانقاہیت میں تبدیل ہو جائے گا، دونوں کا حلیہ بگڑ جائے گا، دونوں اپنی اساس کھو بیٹھیں گے، دونوں کی شکل بدل جائے گی، دونوں کو ترک کرنا پڑے گا آپ کو۔ اور یہی ہوا کہ چنگیزیت کے اندر، طاغوتیت کے اندر نجی شعبے، اب سب کو اجازت ہے، جس کو مندر بنانے اپنا مندر بنا لے، جس کو مسجد بنانی اپنی مسجد بنا لے، جس کو کلیسا بنانے وہ کلیسا بنا لے، جس کو امام بارگاہ بنانی ہے امام بارگاہ بنا لے، چونکہ نجی شعبوں میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن سرکار کس کی ہوگی؟ آیا سرکار مندر کی ہوگی؟ سرکار مسجد کی ہوگی؟ سرکار عزاخانی کی ہوگی؟ سرکار سے کسی کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین کا نظام ہونا و امامت کا نظام ہونا یہ اہم ترین رکن دین تھا جسے امت بھول گئی ہے، اور حکومتوں کی وجہ سے بھولے، حکمرانوں کی وجہ سے بھولے۔ کچھ حصہ پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، کچھ حصہ بلایا جاتا ہے، فراموش کروایا جاتا ہے، جان بوجھ کر پابندی لگائی جاتی ہے۔ آپ کے زمانے کی مثال ہے کہ اس وقت وہ پاکستان کے اندر دو کام ہوئے، اور ایک ہی نسل کی موجودگی میں دو کام ہوئے۔ ایک جرنیل آئے، انہوں نے پاکستان میں جہاد کا سبق شروع کروایا، سارے پاکستان کو مجاہد بنا دیا، دوسرے صاحب آئے انہوں نے کہا جہاد پر پابندی نصابوں سے نکال دو، آیتیں بھی نکال دو، روایتیں بھی نکال دو، تذکرے بھی نکال دو، جہاد نصاب میں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ حکومتیں اسی طرح سے ہیں، ان کو جب ضرورت پڑتی ہے کسی دین کے حصے کو یہ ترویج کرواتے ہیں، جب انہیں ضرورت پڑتی ہے اسے سینسر کروا دیتے ہیں۔ یہی کام کیا حکومتوں نے جو پاکستان میں ہوا، کہ پہلے آ کر حکومتی سطح پر جہاد ترویج ہوا، اتنا ترویج ہوا تعلیمی اداروں کے اندر، سرکاری اداروں کے اندر، فوجی اداروں کے اندر، پولیس کے اندر، ہر جگہ جہاد ہی جہاد تھا۔ لیکن دوسرے جرنیل آئے، انہوں نے کہا نا یہ ایسا حذف ہونا چاہیے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ اور توجہ رکھیں، مزیدار بات یہ ہے کہ جس طاقت کے کہنے پر جہاد نصابوں میں شامل ہوا، اسی کے کہنے پر جہاد نصابوں سے نکالا بھی گیا۔ جب اس مجاہد عظیم کو، امریکہ کو افغانستان میں روس کے خلاف جہاد کرنا تھا، اسے پاکستان سے جہادی چاہیے تھے، اور جہادی پیدا کرنے کے لیے مدرسوں کے، دینی مدرسوں کے نصاب میں جہاد کافی نہیں، یونیورسٹیوں کے نصاب میں بھی جہاد ہونا چاہیے، کالجوں کے نصاب میں بھی جہاد ہونا چاہیے، ہر جگہ پر جہاد کا ذکر ہو، تاکہ ایک جہادی نسل مل جائے جس کے ذریعے سے امریکہ جہاد کرے افغانستان کے اندر۔ اور پھر وہی طاقت دوبارہ افغانستان میں آتی ہے اور اب کہتی ہے نا اب جہاد کو سٹاپ کرنا ہے، جہاد کو ختم کرنا ہے۔ جہاد کو ختم کرنے کے لیے کتابوں سے بھی نکال دو۔ یہ تو آپ کی موجودگی میں ہوا نا یہ کام، معلوم نہیں آپ کو احساس ہوا یا نہیں ہوا، آپ کے زمانے میں یہ کام ہوا کہ جہاد نصابوں میں داخل بھی کیا گیا، جہاد نصابوں سے نکال بھی دیا گیا۔ جب چاہتے ہیں دین کا کوئی حصہ اجاگر کر دیں جب ان کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب چاہیں اسے نکال دیں۔ یہ شروع سے ایسے ہوا، بنو امیہ نے آغاز سے امامت کو فراموش کروایا، امامت کا سبق مت پڑھاؤ، امامت کی بات نہ کرو۔ خلیفہ دوم کے فرزند عبداللہ ابن عمر، کہ جن کا ذکر اس سلسلے میں بھی آیا ہے انہی مجالس میں، چونکہ سید الشہداء نے مکہ میں ان سے بھی ملاقات کی اور ان کے ساتھ ایک مفصل گفتگو بھی کی، جو ہم پہلے بیان کر رہے ہیں اس مفصل گفتگو کو، انہوں نے امام علیہ السلام کو کچھ تجاویز دیں، مشورے دیے، اور امام علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ گفتگو فرمائی، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر۔ انہوں نے جو باتیں کی، دونوں بزرگ تھے بڑی، عبداللہ ابن عمر زاہد پارسا شخصیت مشہور تھے، جن کو دنیا سے ترک دنیا کیا ہوا تھا، زاہد مشہور تھے یہ۔ عبداللہ ابن عباس ایک فقی مفسر، اور یہ دونوں سید الشہداء سے ملے مکہ کے اندر، انہوں نے بھی یزید کی حکومت کو نہیں مانا، خلیفہ دوم کے فرزند نے بھی، اور عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا کے بیٹے نے بھی نہیں مانا۔ اور دونوں ملے آ کر مکہ میں امام کو مشورہ دیا کہ آپ مخالفت چھوڑ دیں یزید کی، بے شک بیعت نہ کریں، مخالفت چھوڑ دیں، اپنے گھر کے اندر چلے جائیں اور گھر سے باہر ہرگز نہ آئیں، نہ بیعت کریں نہ مخالفت کریں، یزید آپ کو نہیں چھیڑے گا۔ جب یہ انہوں نے باتیں کی، سید الشہداء نے فرمایا اف ان لہذا الکلام، تفو ان باتوں کے اوپر، تفو اس سوچ کے اوپر، تفو اس نظریے کے اوپر، اس طرز تفکر کے اوپر، ابدا ما دامت السماوات والارض، ہمیشہ کے لیے تف ہو ان باتوں پر جب تک زمین و آسمان قائم ہیں۔ اشارہ کیا تھا کہ بعض اوقات ہم غور کریں کہیں وہ نظریہ تو نہیں رکھتے جس پر حسین تف کر چکے ہیں، جسے حسین رد کر چکے ہیں، جس کو دھتکار چکے ہیں، کہ تف ہو ابدا ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، سوچ پر اور اس نظریے پر اور اس عمل پر تف ہو۔ یہ ماجرا انہی کے ساتھ پیش آیا۔ عبداللہ ابن عمر نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد انہوں نے حدیثیں رسول اللہ کی جو سنی تھی وہ لکھنا شروع کی اور لوگوں کو بتانا شروع کی۔ انہیں آ کر کہا گیا کہ آپ حدیث لکھنا چھوڑ دیں، یہ خود ان کی اپنی روایت ہے، خود نقل کرتے ہیں کہ میں نے حدیث نویسی کا عمل شروع کیا، رسول اللہ سے جو کچھ یاد تھا یا جس سے سنتا تھا کچھ میں لکھتا تھا اس کو۔ انہیں آ کر کسی نے روکا کہ آپ رسول اللہ کے فرامین نہ لکھیں، آپ نوٹ نہ کریں آپ۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہیں بتایا گیا کہ اس کا خطرہ ہے، اس لیے خطرہ ہے کہ آپ جو حدیثیں لکھ رہے ہیں رسول اللہ کی، یہ حدیثیں شاید لوگ یہ سمجھیں قرآن ہیں، قرآن کی آیات اور حدیثیں آپس میں مخلوط ہو جائیں گی اور لوگ الجھ جائیں گے، کنفیوز ہو جائیں گے، لہٰذا آپ یہ چھوڑ دیں۔ اور خود ان کا اپنا کہنا ہے کہ میں نے انہی لوگوں کے کہنے پر حدیث لکھنے کا عمل چھوڑ دیا۔ خلیفہ دوم کے زمانے میں باقاعدہ طور پر سزا رکھی گئی کہ جو رسول اللہ کی حدیثیں بیان کرے گا، نقل کرے گا، اس کو سزا ملے گی حکومت کی طرف سے، ایف آئی آر کٹے گی، جیل ہوگی، کوڑے لگیں گے، تازیانے اور لگائے بھی گئے۔ بعض لوگوں کو باقاعدہ تازیانے لگائے گئے کہ کیوں لکھتے ہو یہ حدیث، اور دلیل یہ دی جاتی تھی کہ آپ حدیثیں بیان کرتے ہو، لوگ اس کو قرآن سمجھتے ہیں، آیات سمجھتے ہیں، لہذا قرآن میں رد و بدل ہو جائے گا، اس لیے حدیث کا عمل چھوڑ دو۔ بس حکومتوں نے کیا یہ کام، جب جی چاہا کسی چیز کو لکھوانا شروع کر دیا، جب چیز جی چاہا اس پہ پابندی لگا دی۔ اور اس کے برعکس امیر شام نے باقاعدہ اعلان کروایا کہ جس کو جو حدیث رسول اللہ کی یاد ہے بیان کر سکتا ہے، ہر حدیث کے بیان کرنے پر اتنا انعام ملے گا، شرط یہ کہ یہ حدیث حکومت کو پسند آئے۔ حکومت کی پسندیدہ حدیث ہونی چاہیے، اس حدیث پر آپ کو انعام ملے گا۔ اس وقت حدیث کا عمل تیز ہو گیا، ایک عمل کو روکا گیا، بند کروایا گیا، اسی عمل کو دوسری دفعہ حکومتی خرچے پہ شروع کروایا گیا۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ باب ہے جو کئی صدیاں اسلام کی تعلیمات سے غائب کر دیا گیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور غائب بھی کر دیا گیا دونوں مسلک سے، شیعہ سے بھی اور سنی سے بھی۔ امر بالمعروف بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی پڑھایا نہیں جاتا تھا، اور نہی عن المنکر کا باب نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ اتنا اہم فریضہ جسے قرآن اتنی اہمیت دے رہا ہے، صدیوں تک تعلیم کے نصاب سے نکال دیا گیا۔ کیوں نکالا گیا؟ اس لیے کہ حاکموں کو یہ باب، یہ چیپٹر پسند نہیں تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ انہیں معلوم تھا کہ جب مدرسوں میں امر بالمعروف پڑھایا جائے گا، نہی عن المنکر پڑھایا جائے گا، تو سب سے بڑے منکرات تو یہ خود ہیں، ان کی حکومتیں اور ان کے عمل ہیں، انہی کے کاموں میں آ کر مداخلت ہوگی، روک ٹوک انہی کو ہوگی۔ ناپسندیدہ قرار دے کر امر بالمعروف کو چھڑوا دیا گیا، ترک کروا دیا گیا ان سے، ان موضوعات میں سے جو حکومتوں کی سیاست کی نظر ہوا اور لوگوں نے غفلت کی وجہ سے اسے ترک کیا۔ ایک نظام امامت ہے، امامت کا تذکرہ مدت مدید تک عقائد میں نہیں ہوتا تھا، اور جب آیا تو ادھورا تذکرہ آیا۔ تذکرہ امامت کا آ گیا عقیدے کے طور پر، لیکن نظام کے طور پر امامت کا ذکر نہیں ہوا، کیونکہ حکومتوں کو، حکمرانوں کو امامت کے نظام کی بات پسند نہیں تھی۔ آج بھی آپ پاکستان میں ہر بات کریں قبول ہے، سب کو قبول ہے، نظام امامت کی بات قبول نہیں، حتی شیعہ بھی نہیں مان رہا۔ شیعہ عوام تو دور کی بات، شیعہ علماء کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہی، جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں امامت کے نظام کی طرف نہیں آتے، نظام امامت کی بات کو پسند نہیں کرتے، نظام امامت کی بات کو امت میں تفرقہ سمجھتے ہیں، یہ امت میں تفرقہ ڈالا جا رہا ہے۔ نظریہ امامت و نظام امامت جو نجات بشر کے لیے خدا نے بنایا، بعض اوقات پسند نہیں ہوتا، حکومتوں کو، حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو پسند نہیں ہوتا، حزبوں کو اور گروہوں کو پسند نہیں ہوتا، اس لیے اس کو نصابوں سے نکالا گیا، تذکروں سے نکالا گیا، ممبروں سے نکالا گیا، مجلسوں سے نکالا گیا، ہر جتن کر کے۔ لیکن ائمہ ہدا نے اور وارثان ائمہ ہدا نے اس کو زندہ رکھا، احیاء کیا نظام امامت کو۔ امامت کا ایک اہم پہلو جو روایات کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان ہوا اور قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ بیان ہوا وہ یہ ہے کہ امامت کے ذریعے قیام دین ہے، دین امامت کے ذریعے قائم ہوگا، اگر امامت نہ ہو دین ہوگا لیکن قائم نہیں ہوگا، وہ دین استوار نہیں ہوگا، اپنے اصولوں پر اور اپنے ارکان پر کھڑا ہوا نہیں ہوگا، کسی کے رہین منت ہوگا، کسی کے دوش پر ہوگا، کسی کے سر پر ہوگا، کسی کے بھروسے پر ہوگا۔ آپ نے ایسے افراد دیکھے ہیں جو جن کے پاؤں ضعیف ہیں یا جو کسی بیماری کی وجہ سے ہیں، خدا سب کو شفا دے، لیکن کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کو کھڑے ہونے کے لیے یا کسی اور انسان کا سہارا چاہیے یا کوئی بیساکھی چاہیے، کوئی عصا چاہیے، اس کا سہارا لے کے کھڑے ہو جائیں، کیوں کہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، ناتوانی کی وجہ سے۔ اگر کسی کی طاقت چھیننی ہے، عموماً دھمکی بھی دیتے ہیں، پاکستان میں جب کوئی کسی کو دھمکی دے تو کہتے ہیں میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، حالانکہ بازو بھی توڑ سکتا ہے اس کا، لیکن بازو توڑنے کی دھمکی نہیں دیتے، کہتے ہیں میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، یا دانت توڑنے کی دھمکی دیتے ہیں یا ٹانگیں توڑنے کی، دانت توڑ دوں گا تاکہ بول نہ سکو، ٹانگیں توڑ دوں گا تاکہ کھڑے نہ ہو سکو۔ جس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، ضعیف ہو جائیں، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ دین کے ارکان، جن ارکان پر دین قائم ہو کر کھڑے ہو کر دنیا کے نظاموں کے مقابلے میں آ سکتا ہے، وہ رکن دین کا امامت و ولایت ہے، ورنہ دین تابع رہتا ہے، مقابلے میں نہیں آ سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا دوسرے نظاموں کا، ان کے تابع رہ سکتا ہے، ان کے نیچے آ سکتا ہے، ان کے سہارے چل سکتا ہے۔ آج بہت سارے ملکوں کی یہ خواہش ہے اسلام کی سرپرستی کریں، کر بھی رہے ہیں، مغربی ممالک چاہتے بھی ہیں، مسلمانوں کو کثرت سے اپنے بلا بھی رہے ہیں، ان کو سیٹل بھی کر رہے ہیں، ان کو ویزے بھی دے رہے ہیں، اور زیادہ توجہ ان کی شیعہ کی طرف ہے کہ جہاں جہاں شیعہ مشکل میں ہے وہ آ جائے، ہمارے ممالک کے اندر آ جائے، ہم اس کو ویزا دینے کے لیے تیار ہیں۔ خوب، یہ نظام، یہ تشیع جس کو سرپرستی طاغوت کی حاصل ہو، یہ تشیع صحیح حقیقی تشیع نہیں ہے۔ رہبر معظم نے کچھ عرصہ قبل، دو تین ماہ قبل یا اس سے کچھ پہلے، اپنے ایک فرمان میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ برطانیہ، نام لے کر کہا، وہ موجود ہے فرمان رہبری کا، برطانیہ اور امریکہ کے چینل سے جو اسلام ترویج ہو رہا ہے، جو تشیع، یہ حقیقی تشیع نہیں ہے۔ نام لے کے فرمایا کہ امریکہ اور برطانیہ کے ٹی وی چینل سے جس اسلام کا پرچار، جس تشیع کا پرچار ہو رہا ہے، یہ تشیع صحیح نہیں ہے، یہ گمراہی پھیلا رہا ہے، یہ تفرقہ پھیلا رہا ہے، یہ دشمنوں کے اندر، یہ مسلمانوں کے اندر دشمنی پھیلا رہا ہے، یہ حقائق کو مسخ کر کے پیش کر رہے ہیں۔ معلوم نہیں آپ کا کس حد تک ان چینل سے سروکار ہے، دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے، ان کو آتے ہیں، عربی میں ہیں، اردو میں ہیں، انگلش میں ہیں، ہر زبان کے اندر ہیں۔ عین اس وقت جس وقت مسلمانوں میں وحدت کی بات کی جاتی ہے، یہ تفرقے کی بات کرتے ہیں۔ بعض عربی چینل ہیں، تشیعوں کے نام پر ہیں عربی چینل، اور جتنی تشیعوں کے ساتھ دشمنی یہ ٹی وی چینل کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا، سب سے زیادہ دشمنی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیوں شیعہ کے خلاف دوسروں کے، دوسرے فرقوں کے جذبات کیوں ابھراتے ہیں، بڑھک جاتے ہیں؟ ابھی راولپنڈی میں عاشور کے دن ایک فتنہ کھڑا کیا گیا، اور اس کے بعد پروپوگنڈا، بے تحاشا پروپوگنڈا ہوا، یہاں نہیں پہنچا وہ پروپوگنڈا آپ تک، راولپنڈی میں یا اس کے گرد و نواح میں بہت شدید پروپوگنڈا ہوا، اتنے لوگوں کے گلے کاٹ دیے گئے، اتنے لوگوں کے سر کاٹ دیے گئے، اتنے بچے مار دیے گئے، اتنا فلاں کر دیا گیا، گلی گلی میں وہاں ان لوگوں کے، پولیس نے آ کر، پولیس افسروں نے آ کر، ذمہ دار لوگوں نے، حکومتی اہلکاروں نے، ہر ایک نے ہر جگہ پر آ کر کہا یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پاکستان راولپنڈی پولیس کے چیف نے یہ میڈیا کے اوپر پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ جس مدرسے کے باہر یہ ہوا, یہ حادثہ ہوا اور جس مدرسے سے یہ شرارت ہوئی, اس مدرسے کا ایک بندہ بھی نہیں مارا گیا. یہ پولیس کا بیان ہے, آن دا ریکارڈ ہے. جس کے بعد انہوں نے بعض ان فرقہ پرستوں نے اور فرقہ بازوں نے اس پولیس افسر کے خلاف فتوے دینا شروع کر دیے کہ اس کو ہٹایا جائے, اس کو ڈسمس کیا جائے, اس کو پھانسی دی جائے, اس کو, کیونکہ اس نے کہہ دیا سب کے سامنے بول کے کہا کہ یہ جھوٹ ہے, کوئی بندہ وہاں پر اس مدرسے کا کوئی بندہ نہیں مارا گیا. لیکن آپ وہاں جا کر پوچھیں لوگوں سے, وہ کہتے ہیں مدرسے میں اتنے سو مارے گئے, اتنے بچے مارے گئے. پروپوگنڈا کیا, اس پروپوگنڈے نے تشیع کے خلاف ایک لاوا بنا دیا ہے. یہ فتنہ ہے, چاہتے یہی ہیں. اسی موقع پر عرض کیا تھا مومنین کی خدمت میں, معلوم نہیں آپ نے, آپ تک وہ گفتگو پہنچی یا نہیں, چونکہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اپنی گفتگو یا پیغام یا صحیح صورتحال مومنین تک پہنچے. عموماً اسی شیطانی و خناس و فضلہ خور میڈیا سے ہی سب سنتے اور حقائق سے آگاہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, جو گمراہی زیادہ پھیلاتا ہے, تفرقہ زیادہ پھیلاتا ہے, دشمنی حساسیت زیادہ پھیلاتا ہے, سنسنی زیادہ پھیلاتا ہے, حقیقت نہیں بتاتا. اشارہ کیا تھا وہاں پر کہ تشیعوں کے خلاف ایک منصوبہ بنایا گیا. اس منصوبے میں بہت حربے انہوں نے استعمال کیے, لشکر بنائے, لشکر بنا کر تشیعوں کو ختم کرنے کی کوشش کی. دیکھا نہیں ہو سکتا, یہ وہ کام جو لشکروں سے نہیں کر سکے, جس کے پیچھے عرب حکومتیں و دوسری حکومتیں رہیں اور پاکستانی نادان حکمران اور سیاستدان اس کی حمایت کرتے رہے. جب ان سے یہ کام نہیں ہو سکا, اب یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو بڑکا کر یہ کام کیا جائے. لشکر تو نہیں کر سکے ان کے کام, باوجود اس کے کہ ہزاروں لوگوں کو قتل کیا, شہید کیا بے گناہوں کو, لیکن تشیع کا شجرا پہلے سے زیادہ سرسبز ہوتا جا رہا ہے. اب چاہ رہے ہیں کہ عوام کو بھڑکائیں, عوامی جذبات ابھاریں اس پروپوگنڈے کے ذریعے سے. ایک عجیب وحشتناک خوفناک پروپوگنڈا کیا گیا, اور اسی موقع پر اشارہ کیا تھا کہ دشمن جو میدان بناتا ہے, نقشہ بناتا ہے, منصوبہ بناتا ہے, بصیرت کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی دشمن کے بنائے ہوئے میدان میں مت کود ہو جا کر, اس کے منصوبے کا حصہ نہ بنو, تیش میں نہ آؤ, اشتعال میں نہ آؤ, وہ رد عمل کبھی بھی نہ دکھاؤ جو دشمن چاہتا ہے, جس کی توقع رکھتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا, ایک آدمی مثلا جیسے خطیب ممبر پہ نکتے لگاتے ہیں, توقع کیا ہوتی ہے کہ آپ داد دیں, اور آپ کو توقع ہوتی ہے کہ خطیب نکتے لگائیں. وہ بعض اوقات دشمن اسی طرح سے توقعات رکھتا ہے, وہ نکتے الٹے لگاتا ہے, ایسا نکتہ لگاتا ہے کہ مشتعل ہو سامنے والے. اگر وہ مشتعل ہو جائیں, یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں, یہ دشمن کا کام کر رہے ہیں. جب دشمن چاہ رہا ہے تم مشتعل ہو, اور اس وقت ہو جاتے ہو مشتعل, اب تم حق کے لیے نہیں ہوئے, یہ دشمن کا منصوبہ تکمیل کر رہے ہو. بصیرت کی ضرورت ہے, ان فتنوں میں کودنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں کبھی مشتعل نہ ہو جہاں دشمن چاہتا ہے, وہاں مشتعل ہو جہاں دشمن نہیں چاہتا. پہچان لو, دشمن کو ہی پیمانہ قرار دو. یہ کام کرتا ہے پروپوگنڈے کے ذریعے سے. عوام کو بھڑکانا تشیعوں کے خلاف, یہ جلوس بند کرانا, عزاداری بند کرانا, اس سلسلہ کو محدود کرنا, جس کے نغمے ابھی گانا انہوں نے شروع کر دیے میڈیا کے ذریعے کہ امن کی خاطر, فلاں کی خاطر ان روٹوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے, ان پہ پابندی لگانا چاہیے. ماحول بنا رہے ہیں, ماحول بنا کر ایک طرف نا امنی, ایک طرف گفتگو, ایک طرف دلائل, ایک طرف بیانات, ایک طرف مذاکرات, یہ سارا ماحول بنایا جا رہا ہے. اس ماحول سازی میں ایک اہم کردار تشیعوں کے خلاف فضا بنانے میں ان ٹی وی چینلز کا بہت اہم کردار ہے. ایک عرب نادان نام نہاد ایک عالم بنا ہوا, اس نے ایسی غلیظ زبان استعمال کی بعض مقدسات, بعض مسلمانوں کے مقدسات کے بارے میں, کہ وہ غلیظ زبان اتنی شدید تھی کہ اکثر مراجع کرام، وہ مراجع جو ان حالات میں نظر رکھتے ہیں اور بر وقت اقدام کر کے فتنوں کا جواب دیتے ہیں، ان مراجع نے متفقہ طور پر اس شخص کو کہا یہ دشمن ہے، یہ دشمن کا ایجنٹ ہے، یہ شیعہ نہیں ہے، یہ جنہوں نے مقدسات کی توہین کی، بعض ازواج رسول اللہ کے بارے میں ناروا جملے و کلمے استعمال کیے، اور اسے عالمی چینل پر، وہ چینل جو آپ توجہ کریں شیعہ قوم اتنی مالدار قوم، اتنی زیادہ نفری کروڑوں کے اس میں، اور اتنے پرخرچ پروگرام کراتے ہیں، جشن کراتے ہیں، مجلسیں کراتے ہیں، عشرے کراتے ہیں، لاکھوں روپے ایک ایک خطیب کو دیتے ہیں، لیکن ابھی تک اپنا چینل نہیں بنا سکے ٹی وی باخبر رہنے کے لیے اور رکھنے کے لیے. برطانیہ میں ان کو چینل بنا کے سرکاری خرچے پر دیے گئے ہیں، ایک ایک دو دو آدمیوں کو چینل بنا کے دیے گئے ہیں، ان چینلز کے اوپر بڑکاؤ، تحریک کرو. ایک ہی توجہ، اگر آج آپ ٹیکنالوجی جانتے ہیں جوان، جستجو کریں آپ کو مل جائے گا، ایک ہی سیٹلائٹ پر دونوں چینل چل رہے ہیں، ایک ہی ڈومین پر دونوں چینل چل رہے ہیں. ایک چینل چل رہا ہے جس میں یزید کو، اس ملعون کو علیہ السلام لکھا جا رہا ہے، رضی اللہ لکھا جا رہا ہے، اسی ڈومین پر دوسرا چینل ہے جو ازواج رسول کی توہین کر رہا ہے. ایک ہی کمپنی کا چینل ہے دونوں، ایک ہی کمپنی کے دونوں چینل ہیں. ایک نے اپنا نام وہ رکھا ہوا ہے، ایک نے اپنا نام یہ رکھا ہوا ہے. رب المعظم نے فرمایا یہ فتنے ہیں، یہ فساد ہیں جو ان ممالک نے، ان کا دل جلتا ہے شیعوں کے لیے، سنیوں کے لیے، کہ شیعہ اور سنی مذہب کو ترویج کے لیے ٹی وی چینل بنا کر دیں گے، یہ نفرت پھیلانے کے لیے، دور کرنے کے لیے، نظام دین سے دور کرنے کے لیے. یہ آپ کی موجودگی میں یہ کام ہو رہا ہے. تاریخی حوالے نہیں ہے کہ میں آپ کو روایات کا حوالہ دوں کہ یہ کہاں ہو رہا ہے، یہ تو آپ نے بتانا ہے دوسری نسلوں کو کہ ہمارے زمانے میں یہ ہو رہا ہے. نفرت پھیلائی جا رہی ہے. ان فتنوں میں کہ نظام سے دور رکھیں حکومتیں، شہید متاری فرماتے ہیں حکومتوں نے امر بالمعروف کا نظام ختم کروایا، درسوں سے ختم کروایا، نہی عن المنکر کا سبق ختم کروایا. اب یہی کام نظام امامت کے ساتھ ہوا کہ نظام امامت اس کو بلا دو، فراموش کروا دو لوگوں سے، نظام کی طرف ان کی توجہ نہ ہو، دھیان نہ ہو، امامت ہو نظام نہ ہو، امامت تذکرہ ہو، امامت ایک نظریہ ہو، امامت ایک تصور ہو، امامت ایک ذہنیت کے طور پر ان کے اندر رہے، لیکن امامت نظام کے طور پر نہ پڑھنے پائیں. آج نصاب کی کتابیں کھولیں، سلیبس کی کتابیں کھولیں، مدرسوں کی، حوزوں کی، آپ کو امامت کا ذکر عقائد میں ملے گا، بعض حوالوں میں ملے گا، لیکن نظام امامت کا تذکرہ نہیں ملے گا آپ کو. فراموش شدہ ہے. ائمہ ہدا نے اس کو زندہ کیا، احیاء کیا. امر بالمعروف باعث قیام نظام دین ہے، اور امامت و ولایت باعث قیام دین ہے. جو رکن تھا، بنیاد تھی، وہ بلا دیا گیا، باقی سب کا سلیبس بڑا خوبصورت بنا دیا گیا. ابھی آپ دیکھ لیں احکام کی تعلیم بہت عمدہ دی جاتی ہے مدرسوں کے اندر، حوزوں کے اندر بہت خوبصورت طریقے سے احکام کی بڑی گہری گہرائی میں تعلیم دی جاتی ہے. دنیا کا کوئی ایسا نظام اتنا گہرا نہیں ہے جتنا اسلام کی احکام کا تعلیمی نظام ہے، خصوصاً تشیعوں کے اندر. تشیعوں میں سب سے عمیق نظام ہے احکام پڑھانے کا. جس سطح پر شیعہ فقہ پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، دوسروں کی ابھی سوچ نہیں ہے وہاں تک. اجتہاد جس چیز کا نام ہے، فقاہت، ایک مجتہد جب درس فقہ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان احکام کی تہ تک جاتا ہے، ان کی حقیقت تک جاتا ہے، ان کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیتا ہے، ایک ایک مطلب، ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرف اس کو کھنگالتا ہے، اس کو جستجو کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس میں بحث کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، سوال و جواب کرتا ہے۔ فقاہت سادہ چیز نہیں ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ فقاہت بہت معمولی، جس طرح ہم پڑھتے ہیں دوسرے مضامین پاس کرتے ہیں۔ اجتہاد اس چیز کا نام ہے۔ اجتہاد دین کی گہرائی میں جانا، دین کو گہرائی میں جا کر سمجھنا، اس کی تہ میں اترنے کا نام اجتہاد ہے۔ چونکہ دوسرے فرقوں نے اجتہاد کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ زحمت کا کام ہے، مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ مادرزاد مجتہد اور ہوتے ہیں، جو پڑھ کے محنت کر کے مجتہد بنتے ہیں وہ اور ہیں۔ اب میں کہہ رہا ہوں مجتہدین، آپ کی توجہ پتہ نہیں کدھر جا رہی ہوگی، چونکہ پاکستان میں زیادہ مادرزاد مجتہد ہیں، جو پیدائشی مجتہد ہیں، انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو مجتہد بنتا ہے ایک شخص، کم از کم ایک ذہین انسان کو اور ایک بہت ہی محنتی انسان کو، جو اپنی عمر ضائع نہ کرے اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرے اور ذہین ہو ہر درجہ، اس کو درجہ اجتہاد تک پہنچنے کے لیے کم از کم 20-30 سال اس کو پڑھنا پڑتا ہے، اتنی عرصہ اس کو پڑھانا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ دین کو گہرائی میں سمجھتا ہے۔ احکام کے تعلیم کا نظام اتنا عمیق ہے۔ مثلا اگر معمولی سا مسئلہ، تیمم کا مسئلہ، وضو کا مسئلہ، طہارت کا مسئلہ، پاکیزگی کا مسئلہ، اور سادہ سادہ باتیں جو ہمارے لیے بڑی سادہ ہیں، یہ فقہا کے لیے بڑی اہم باتیں ہیں۔ ایک فقی جب اسی سادہ سی بات کو سمجھتا ہے، دلائل میں جاتا ہے، اس کے حوالوں میں جاتا ہے، اس کی تاریخ و پس منظر میں جاتا ہے، اس کی حقیقت میں اترتا ہے، انسان دھنگ رہ جاتا ہے۔ اس قدر عمیق احکام کے اندر، جتنی گہرائی احکام میں ہے، نظام سے اتنی ہی دوری ہے، نظام سے اتنی ہی غفلت ہے، نظام کا سرسری بھی تذکرہ نہیں ہوتا۔ نظام کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی فراموشی کی وجہ سے، جبکہ آئمہ فرماتے ہیں کہ تمام دین کا دار و مدار اسی نظام کے اوپر ہے۔ یہ نظام قائم ہوگا، دین اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ اگر دین کو نظام میسر نہ آیا تو پھر کیا ہوگا؟ دین ان انسانوں کی طرح ہوگا جو اپنے پاؤں کی طاقت کھو بیٹھے ہیں اور آج سہاروں کے محتاج ہیں، ان کی طرح دین ہو جائے گا، ان اپاہج لوگوں کی طرح ہو جائے گا۔ اور آج ایسا ہی ہے، نجی شعبوں نے دین کو اپاہج بنا دیا ہے۔ دین انجمنوں کا محتاج ہو گیا، دین حزبوں کا محتاج ہو گیا، دین ٹرسٹوں کا محتاج ہو گیا، دین شخصیات کا محتاج ہو گیا۔ یہ سہارے ہیں جو اپاہج دین کو لے کے چل رہے ہیں۔ جی یہ ہوگا تو دین ہوگا، یہ نہ ہوا تو دین نہیں ہوگا۔ دین کی کیوں یہ حالت بنی؟ اس لیے بنی کہ اس کی ٹانگیں توڑ کے اس کو اس کے سہارے بنا دیا۔ یہ ہوگا تو دین ہوگا، یہ نہیں تو دین بھی نہیں ہوگا۔ اگر دین تعلیم دیا جاتا، دین کی ترویج کی جاتی، تو آج امت دین کے سہارے قائم ہوتی، انجمنیں دین کے سہارے ہوتی، ٹرسٹیں دین کے سہارے ہوتی، مدرسے دین کے سہارے ہوتے، حکومتیں دین کے سہارے چلتی، نہ دین ان کا محتاج ہوتا۔ اگر دین اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، دین کو جب نظام مل جائے، سسٹم مل جائے دین کو، دین کے نظام کا نام امامت ہے۔ یہ پہلو تاریخ میں فراموش کیا گیا۔ اب امام علیہ السلام امام ہشتم، لوگوں کو آ کر مرو میں، امام ہشتم چونکہ آج 17 ہے اور پاکستان میں 17 امام علیہ السلام سے منسوب دن منایا جاتا ہے شہادت امام کا، جبکہ تاریخی طور پر 29 یا 30 سفر ہے شہادت امام، جو روزہ امام پر بھی 30 کو یوم شہادت امام ہوتا ہے، حرج نہیں۔ امام علیہ السلام نے مرو میں آ کر لوگوں کو امامت بتائی۔ اگر لوگ امامت سے آشنا ہوتے، ایک حکومت شیعوں کے امام کو مدینہ سے خراسان منتقل نہ کر سکتی، اگر امامت کی پہچان ہوتی، اگر امامت کی شناخت ہوتی۔ معلوم ہوا نہیں ہے پتہ ان کو امامت کا۔ میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں، امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے تشریف لے گئے مکہ کی جانب، مدینہ سے جو ہی نکلے، مدینہ کے مضافات میں ایک شخص عبداللہ ابن مطیع ادوی اپنے باغ میں کام کر رہا ہے، اور جب امام کو دیکھا گزرتے ہوئے امام کو سلام کیا، پوچھا کہاں جا رہے ہیں، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، امام نے فرمایا مکہ، کہنے لگا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ صحیح نہیں ہے، کوفہ پر اعتماد نہ کریں۔ اور پھر امام نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ تو نے مشورہ دیا، خیر خواہانہ۔ جب امام جانے لگے کہنے لگا کہ اگر زحمت نہ ہو مہربانی فرمائیں، میرے کنویں میں پانی نہیں نکل رہا، باغ میرا بغیر آبیاری کے ہے، اگر خدا سے دعا کریں کہ میرے کنویں میں برکت آ جائے۔ امام کس مہم پہ جا رہے ہیں؟ امام نے یزید کے خلاف قیام کیا ہے، حکومت کے خلاف قیام کیا ہے، طاغوت کے خلاف قیام کیا ہے، اور یہ شخص امام کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، ایک قبیلے کا سردار بھی ہے، بڑا بھی ہے، امام کو گزرتے ہوئے دیکھ بھی رہا ہے، بات بھی کر رہے ہیں، سلام بھی کہہ رہا ہے، سلام بھی کیا اس نے، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، اسی طرح سلام کرتے تھے جس طرح ابھی ہم کرتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ۔ خب جو بھی ابا عبد اللہ پہ سلام کرے، ابو عبد اللہ جواب دیتے ہیں کہ بتا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ آپ جدھر جا رہے ہیں اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، مجھے اپنے کنویں اور کھیت سے سروکار ہے، اور مشکل یہ کہ اس میں پانی نہیں ہے، اگر جاتے جاتے شہادت سے پہلے دعا کر جائیں کہ میرے کنویں میں برکت آ جائے۔ امام نے کر دی دعا، کہا ہاتھ الماء، لا پانی لا، اس نے ڈول ڈالا، تھوڑا سا پانی نکلا، امام نے وہ پانی منہ میں رکھا اور دوبارہ اس کے کنویں میں ڈالا، کنویں میں پانی کا گرنا تھا امام کے، اس پانی کا جو امام نے منہ سے نکالا، کنویں کا پانی چشمے کی طرح ابل کے اوپر آ گیا، برکت آ گئی اس کے اندر، میٹھا ہو گیا، کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ عزیز من، جب تک لوگ ایسے موجود ہوں جن کو حسین چاہیے کاروبار میں برکتوں کے لیے، زندگی میں برکتوں کے لیے، سفر میں برکت کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، اور ان کو یہ خبر نہ ہو امام حسین جا کے در رہے ہیں، ایک یہ دین ہے، اس کو مقصد حسین سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو اپنے کنویں کی برکت سے سروکار ہے، اور اسے صرف اتنا پڑتا ہے کہ برکت اس ذات سے آتی ہے، بس میرے کاروبار میں برکت ڈال دیں، باقی آپ خود جانے جہاں جانا ہے، کوفہ جانا ہے یا کربلا جانا ہے۔ جب تک یہ قوم موجود ہو امامت کا نظام برپا نہیں ہو سکتا۔ امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے منتقل کیا خراسان، اور امام نے فرمایا بھی میری زندگی میں میری عزاداری کرو، تاکہ شاید اس طریقے سے متوجہ ہو جاؤ کہ تمہارے امام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ امام کے گھر میں عزاداری شروع ہوئی، پھر بھی مدینہ سے کوئی نہیں آیا یہ پوچھنے کے لیے کہ امام کے گھر میں یہ رونا کیوں ہے، یہ آہ و بکا کیوں ہے، یہ گریہ و زاری کیوں ہے، یہ گریہ و زاری مجالس کے اندر مصائب امام حسین علیہ السلام، یہ گریہ و زاری احساسات کی گریہ و زاری نہیں ہے، یہ گریہ و زاری بیداری کے لیے، توجہ کے لیے، المیہ امامت لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ سب مل کر رو، تاکہ لوگ آ کر پوچھیں کہ اے قوم کیوں آہ و بکا کر رہے ہو، ان کو بتاؤ اس لیے آہ و بکا کر رہے ہیں، مقصد ہے اس آہ و بکا کا۔ دین اپنے نظام کے سہارے قائم ہے، نظام دین کا رکن امامت ہے۔ رسول اللہ سے لے کر باقی ائمہ ہدا سب سے روایات منقول ہیں، اصول کافی میں بھی ہیں، وسائل الشیعہ میں ہیں، باقی کتابوں کے اندر بھی پورا باب ہے جو محدثین نے منعقد کیا ہے، ارکان الاسلام کے نام سے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، والولایہ۔ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، نماز اور روزہ اور حج اور زکات اور ولایت کے اوپر، اور پھر فرمایا کہ اہم ترین رکن ولایت ہے، اس لیے کہ ولایت ہوئی تو نماز قائم رہے گی، اگر ولایت نہ ہوئی تو نماز بھی قائم نہیں ہوگی۔ آج مومن بغیر نماز کے مومن، جس کا شاید کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بغیر نماز کے بھی کوئی مومن ہو سکتا ہے، جس طرح کسی نے کہا کہ بھائی ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے، ٹھن گئی ان میں، انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے، اس نے کہا بھائی نہیں ہو سکتا، اس نے کہا ہم نے کیا ہے، ہو گیا ہے، کر لیا ہم نے، ہو گیا ہے۔ وہ بغیر نماز کے مومن ہو سکتا ہے؟ آپ جتنا کہیں نہیں ہو سکتا، کچھ لوگ کہیں گے ہو سکتا ہے، ہم بغیر نماز کے مومن ہیں، ہو گئے، کسی نے روکا بھی نہیں، لائسنس تو نہیں چاہیے اس کے لیے، ہو گئے ہم بغیر نماز کے مومن ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ امام جو رکھتے ہیں ہم، امام پھر کس کام کے لیے ہیں؟ اس لیے تو ہے نا کہ بے نمازی مومنوں کو ناکا پار کروائیں گے. عزیز من، امام کو آپ نے کس لیے چنا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے، دین کیا کہہ رہا ہے، آئمہ کیا فرما رہے ہیں کہ امامت ہے ہی قیام نماز کے لیے. امامت ہوگی تو نماز قائم ہوگی، امامت ہوگی تو زکات دی جائے گی، امامت ہوگی تو حج ہوگا، امامت ہوگی تو روزہ قائم ہوگا. بعضوں کے ذہن میں یہ ہے کہ امام اس لیے تو اپنایا ہے ہم نے، ورنہ کیا ضرورت تھی. ایک شخص کسی ملک میں تھے، کینیڈا میں، ایک مومن نے دوسرے مومن کو جمعے کے دن جگایا دوپہر کو کہ اٹھو نماز جمعہ پڑھنے جائیں. یہ تازہ گئے ہوئے تھے وہاں پر، تو انہوں نے کمبل اتار کے کہا کہ میں کینیڈا میں آیا ہوں، اتنے پیسے لگا کر اتنی مشکلوں سے جمعہ پڑھنے آیا ہوں، میں جمعہ پڑھنے آنا ہوتا تو میں قم جاتا، وہاں پر جا کر جمعہ پڑھتا، میں کینیڈا میں آیا ہوں جمعہ پڑھنے آیا ہوں، یہاں پر آسٹریلیا میں جمعہ پڑھنے آیا ہوں. عزیزان، یہی ہماری حالت ہے. اگر ہم کسی کو کہیں نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں امام کو کیوں مانا ہے پھر؟ امام اس لیے تو مانا ہے کہ نماز نہ پڑھنی پڑے. عجیب، امام جن کے ذریعے سے نماز قائم ہے، امامت کا حوالہ دے کر ترک نماز کر دیتا ہے، نماز سے دور ہو جاتا ہے. مومن بے نماز، مومن بے روزہ، مومن بے حج، مومن بلا زکات، مومن بلا خمس، ایسا مومن کب بنتا ہے؟ کہ جب امامت نظام نہ ہو، امامت فقط عقیدہ بن جائے، پھر مومن بلا نماز ہو جاتا ہے. توجہ فرمائیں، ابھی امام ہشتم جن کی شہادت کا آج دن مناتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ امامت پیش کر رہے ہیں. ان الامامت ہی منزلت الانبیاء و ارث الاوصیاء، ان الامامت خلافت اللہ و خلافت الرسول و مقام امیر المؤمنین و میراث الحسن والحسین، ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین، ان الامامت اس الاسلام من نامی. امامت اس ہے، اس اساس، اساس کہتے ہیں بنیاد کو، فاؤنڈیشن کو عربی زبان میں اساس کہتے ہیں، مؤسس، بنیاد ڈالنے والا. آپ جو رکھتے ہیں نا، تنظیمیں بناتے ہیں فاؤنڈیشن کے نام سے، دینی فاؤنڈیشنز ہیں، اور یہ سارے وہ مغربی ماڈل ہیں جن کے ذریعے سے ہم دین چلا رہے ہیں. دین چلانے کے لیے جو طریقہ لیا ہے وہ مغرب سے لیا ہے. مسجد کیسے چلائیں؟ مسجد چلاؤ آپ آرگنائزیشن کے ذریعے سے. دین کے پاس، دین نے مسجد تو بنوا دی، مسجد چلانے کے لیے ڈھانچہ نہیں بتایا کہ کس طرح سے مسجد چلانی ہے، بتایا ہے. دین نے مسجد چلانے کا ڈھانچہ بھی بتایا ہے. کیا ہے ڈھانچہ؟ امام، امام اور ماموم، اس سے مسجد کا نظام چلے گا، یہ دین کا ڈھانچہ ہے. لیکن ہم نے اس طرح مسجدیں نہیں چلانی، عزاداری کرنی ہے، کیسے چلائیں؟ اس کے لیے تو آپ کو آرگنائزیشن بنانی پڑے گی، آپ کو فاؤنڈیشن بنانی پڑے گی، ایک تنظیم بنانی پڑے گی، اس کا ایک حزبی ڈھانچہ ہوگا، الیکشن کرانے پڑیں گے، انتخابات کرانے پڑیں گے تاکہ عزاداری کروا سکو. صدر چننا پڑے گا، سیکرٹری چننا پڑے گا، الیکشن ہوں گے اور مقابلے میں کھڑے ہوں گے، مسجد کے اندر الیکشن ہوں گے، چند ٹیمیں بن جائیں گی اور اس کے بعد کمپین چلے گی. خوب ظاہر ہے کہ جیسے پاکستان میں ہوتا ہے، اگر مجھے ووٹ دو میں تمہیں یہ سہولت دلوا دوں گا، یہ سہولت دلوا دوں گا. یہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کی دیکھا دیکھی، مدرسوں نے بھی یہ کام شروع کیا. قم میں طلبہ کی یونین بنائی گئی اور اس یونین میں طلبہ نمائندہ انتخاب کرنے تھے، الیکشن ہوئے. ہر ملک نے خاموشی سے الیکشن کر لیے، جب پاکستانیوں کی الیکشن آئی، قم میں طلبہ نے پاکستانی سٹائل کی الیکشن کمپین چلائی، پوسٹر بنائے، کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ایک دوسرے کے مقابلے میں، طلبہ علماء، اور انہوں نے اب ظاہر ہے کہ ووٹ مانگنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو وعدے دیے کہ اگر مجھے ووٹ دو میں کیا کروں گا. تو جتنے وہاں مشکلات ہیں طلبہ کی وہ ساری انہوں نے اپنی کمپین میں رکھی کہ اگر مجھے ووٹ دو میں شہریہ تمہارے بڑھوا دوں گا، اگر مجھے ووٹ دو میں تمہارے اقامے لگوا دوں گا۔ ایک طالب علم نے ووٹ کے لیے کہا اگر مجھے ووٹ دو میں تمہارے امتحان معاف کروا دوں گا، پڑھنے کی ضرورت ہے، سبق سارے معاف کروا دوں گا۔ اب جب انسان الیکشن کمپین چلاتا ہے، مسجد میں الیکشن ہو رہے ہیں، دو پارٹیاں کھڑی ہو رہی ہیں، ایک پارٹی کہتی ہے مجھے ووٹ دو، کیا کرو گے آپ؟ کہتے میں نماز معاف کروا دوں گا، جماعت معاف، مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح کوئی مر جاتا ہے نا تو اپنی وصیت میں لکھ جاتا ہے جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہوں، میرے اتنی 2 سال کی نمازیں، 4 سال کی، 5 سال کی، 10 سال کی نمازیں رہ گئی ہیں، اتنی پڑھوا دینا۔ ایک مومن فوت ہوا تو اس نے کہا کہ میرا یہ 10 سال 15 سال کا صرف وضو کروا دینا، کسی کو پیسے دینا کہ 15 سال وضو کرے۔ اسے کہا گیا کہ بندہ خدا یہ کیا وصیت ہے، لوگ نماز کی کراتے ہیں قضا تو وضو کی؟ اس نے کہا میں نے پڑھی تو ہے لیکن وضو نہیں کیا تھا، ہاں وضو رہ گیا تھا، اس لیے وضو کروا دینا تو 15 سال میرے لیے۔ ہمارا طریقہ چلانے کا، دین کو چلانے کا طریقہ دینی نہیں ہے، چونکہ نظام سے دور ہوئے نا۔ جب نظام چھوڑ دیا، احکام لے لیے، مسجدیں بنا لی، نجی ادارے بنا لیے، انہی اداروں کو چلانے کا نظام دین سے نہیں لیا، چونکہ کوئی دین کا مجتہد نہیں تھا جو فتویٰ دے نظام کے اندر احکام، لہذا نمازیں پڑھوانے کے لیے الیکشن کروانے پڑتے ہیں، آزاداری کے لیے الیکشن کروانے پڑتے ہیں، قومیت کے لیے الیکشن کروانے پڑتے ہیں، جمہوریت کو بتاتے ہیں یا جمہوریت ہم مسلمان ہیں، ہم مسجدی ہیں، ہم آزادار ہیں، بتا اس کو کیسے چلائیں، وہ کہتے ہیں الیکشن کرو، آپس میں مقابلے میں آ جاؤ، حزبیں بناؤ، حزب اختلاف، حزب۔ کتنی مسجدیں ایسے ہیں جن کے الیکشن کے جھگڑے کورٹ میں کیس چل رہے ہیں، کیوں ایسے ہوا؟ کیوں مسجدیں بے آبرو ہیں؟ کیوں مسجدوں کی عزت عدالتوں کے اندر پائمال ہو رہی ہے؟ کیوں ایسے ہوا؟ نظام دینی نہیں تھا۔ جب نظام دین کا نہ ہو یہ حالت بن جاتی ہے، اس بنیاد کو کہتے ہیں، اساس بنیاد کو کہتے ہیں، مؤسس بنیاد ڈالنے والا، مؤسسہ جس کی بنیاد ڈالی گئی ہو، جس کو آپ کہتے ہیں فاؤنڈیشن۔ فاؤنڈیشن اس کا ترجمہ مؤسسہ ہے، مؤسسہ زبر کے ساتھ، مؤسسہ نہیں مؤسسہ، مؤسس بنانے والا، قائم کرنے والا۔ جس طرح کوئی یہ مسجد جس نے بنائی کہتے ہیں یہ مؤسس ہے اس ادارے کا، یہ اس فلاں چیز کا، بنیاد اس نے ڈالی، اس بنیاد کو کہتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد امام فرما رہے ہیں، امام ہشتم، ان الامامت، امامت کیا ہے؟ اصل اسلام نامی، اسلام نامی کی اساس ہے۔ نامی اردو میں کہتے ہیں نامی گرامی، جس کا نام بڑا ہو، کہتے ہیں بڑا صاحب نام ہے، نامی گرامی آدمی ہے۔ عربی میں نامی نموو سے ہے، نموو گروتھ کو کہتے ہیں، رشد بڑھنے کو کہتے ہیں، نشو و نما، وہ نشو و نما میں جو نما ہے وہ اسی نموو سے ہے، نامی سے ہے۔ نامی جو مسلسل تکمیل کی طرف بڑھتا رہے، اسلام نامی ہے، اسلام نموو کرنے والا اور نموو دینے والا ہے، اسلام رشد کرنے والا و رشد یافتہ ہے، لیکن اس نامی و ترقی یافتہ مذہب و عقیدے و نظام کی بنیاد امامت ہے۔ ان الامامت اصل اسلام نامی، اسلام نامی کی بنیاد ہے، و فرعہ السامی، اور اسلام امامت اس کی فرع سامی ہے۔ اس امامت اسلام کی بنیاد بھی ہے، فاؤنڈیشن بھی ہے، اسلام نامی ہے، نموو کرنے والا، پھیلنے والا، رشد کرنے والا، اور امامت کی فاؤنڈیشن ملے گی تو رشد کرے گا، اگر امامت کی فاؤنڈیشن نہ ملی رشد نہیں کرے گا، پھیلے گا نہیں۔ اور امامت اس کی فرع سامی بھی ہے، سامی سما، سما سے ہے، سما بلندی کو کہتے ہیں، اونچائی کو، فر بھی کہتے ہیں اونچائی کو، فر کا اصلی معنی اونچائی ہے، چونکہ شاخیں اونچائی پہ ہوتی ہیں اس لیے ان کو فرو کہتے ہیں، شاخوں کو بھی فر کہتے ہیں. فر یعنی سب سے اونچی شاخ. عربوں کے یہاں چونکہ کھجور کا درخت زیادہ پایا جاتا ہے اور اس ماحول آب و ہوا میں کھجور دو چیزوں پر اس کا انحصار ہوتا ہے. اس کلام کو سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اصطلاحات سمجھ میں آئیں تاکہ دین سمجھ میں آئے ہمیں. کھجور کی دار و مدار سارا دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک اس کی جڑوں پر اور ایک اس کی بنیادی مرکزی شاخ پر. کھجور کے درخت میں کبھی غور کریں، تنا ہوتا ہے بہت استوار و لمبا، اور سب سے لمبا درخت کھجور کا درخت ہے یا کھجور کی طرح کے خاندان کے اور درخت ہیں. باقی درخت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ بہت استوار اور قائم ہوتا ہے، سیدھا ایک ہی تنا ہوتا ہے اس کا. اس تنے کا دار و مدار اس کی جڑوں پر ہے اور اس کی رشت کا دار و مدار اس کی شاخ پر ہے. کھجور کا درخت بہت باشعور درخت ہے. کھجور کا درخت تمام درختوں میں زیادہ شعور، البتہ نباتاتی شعور نہ انسانی شعور، نباتاتی شعور اس درخت کے اندر زیادہ ہے. باقی سارے درخت اگر ان کا سر کاٹ دیں، شاخیں کاٹ دیں، تو وہ پہلے سے بھی زیادہ جرمٹ اور جھنڈ بنا کے نکلتے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ پھیلتے ہیں. عموماً درختوں کو آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پہ خزاں میں، موسم خزاں میں کاٹ دیتے ہیں بہار میں، پھر ایک نئے جوش کے ساتھ نکلتے ہیں زیادہ شاخوں کے ساتھ. تنہا درخت کھجور کا ہے کہ اگر اس کی مرکزی شاخ جو ہمیشہ سبز رہتی ہے اور سیدھی، کچھ شاخیں اس کی ہوتی ہیں جو پرانی ہو جاتی ہیں اور لٹک جاتی ہیں، صرف باہر کی طرف جھک جاتی ہیں، یہ اس کے پتے فالتو ہیں، یہ سارے کاٹ دیں کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اس کی وہ مرکزی شاخ جو ہمیشہ سبز رہتی ہے اور سیدھی رہتی ہے، یہ شاخ اگر کاٹ دیں اس کی، کھجور کا درخت خشک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. بے شک اس کی جڑوں کو نہ چاہیے، بے شک اس کی جڑیں قائم رہیں، سر کاٹنے سے وہ مر جاتا ہے. یہ اس کا سر ہے. اس شاخ کو جو اس کی اساس ہے چوٹی پر، اس شاخ سے کھجور کا درخت پھلتا بھی ہے اور پھولتا بھی ہے. جڑ سے زیادہ اہمیت اس شاخ کی ہوتی ہے. جڑ کاٹ دیں تو بھی مر جاتا ہے، اگر یہ شاخ کاٹ دیں اس کی پھر بھی مر جاتا ہے. اس شاخ کو عرب فر کہتے ہیں، فر النخل، یعنی وہ شاخ جس کے ذریعے سے یہ درخت زندہ ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، اور اس کے نمو کی علامت ہے، نامی ہے وہ شاخ، وہ شاخ نامی ہے، چونکہ اس شاخ کو دیکھیں وہ بڑھ رہی ہوتی ہے. باقی پتے کھجور کے ایسے لٹک رہے ہوتے ہیں، کچھ عرصے تک زینت ہوتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد زینت بھی نہیں رہتے، ایسے الجھن بنے ہوئے ہوتے ہیں، بدصورتی بن جاتے ہیں. لیکن یہ شاخ کھجور کے درخت کا پلنا، بڑھنا، ابھرنا، سارا دار و مدار اس شاخ پر ہوتا ہے. اس کو عرب فرع نامی کہتے ہیں، وہ شاخ بلند جو نمو کی علامت ہے. اسلام نامی ہے اور امامت اس کی فرع سامی ہے، سب سے اوپر والی شاخ جس کی بقائے اسلام اس شاخ کے رہنے منت ہے. یہ شاخ کاٹ دو گے اسلام مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ بنیاد بھی ہے، یہ اس کی نمو کی معیار بھی ہے. امام رضا امامت کا سبق پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں. امام نے فرمایا نہیں کیا پتا امامت کیا ہوتی ہے، یہ یا امامت کی تفسیر کریں گے یا صوفیوں والی کریں گے یا اور جہلا والی کریں گے، انہیں کیا معلوم امامت کیا ہے. خود امامت نے سبق امامت کا شروع کیا. عزیزان، بالامام تمام الصلاۃ والزکاۃ والصیام والحج والجہاد، امامت کے ذریعے سے حج کی تکمیل ہوتی ہے، نماز کی تتمیم ہوتی ہے اور جہاد و صیام کی تکمیل ہوتی ہے. یہ قرآن کا صریح حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب آج کیا ہوا، آج دین کامل ہو گیا، آج نعمت تمام ہو گئی، چونکہ آج امامت کا اعلان ہوا ہے. آج رسول اللہ کو حکم ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ پر نازل ہوا اپنے پروردگار کی جانب سے اسے پہنچا دے لوگوں تک. جب پہنچا دیا گیا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، امامت و ولایت سے دین کامل ہوتا ہے. نہ دین کا مطلب کامل ہوتا ہے، یعنی چیپٹر دین کا ادھورا تھا اور پھر اب وہ آخری چیپٹر اضافہ کرنے سے دین کامل ہو گیا، جیسے کتاب کامل ہوتی ہے نا عزیزان ایمان، یعنی دین کا جز جز آج کامل ہوا ہے، نمازیں بھی امامت سے کمال تک پہنچتی ہیں، زکوٰۃ امامت سے کمال تک پہنچتی ہے، حج امامت سے کمال تک پہنچتا ہے، روزہ امامت سے کمال تک پہنچتا ہے، اگر امامت نہ ہو حج تجارت بن جاتا ہے، سیر و سیاحت بن جاتا ہے، ٹورزم بن جاتا ہے، اگر امامت نہ ہو عبادت نہیں رہتا، نمازیں نمازیں نہیں رہتی۔ ایک حج پہ امام چہارم تشریف فرماتے، ایک امام کا شاگرد وہ بھی تھا، یہ روایت مجھے یاد ہے، اسی شہر میں میں نے پڑھی، بعد میں اسی شہر کے ایک مولانا وہ الجھ پڑے، بڑے ناراض ہوئے، ناراحت، اور کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیا مجلس میں پڑھ دیا ہے؟ میں نے کبھی کیا پڑھا؟ کہنے لگے کہ یہ آپ نے جو روایت پڑھی ہے شبلی کی، یہ کیوں پڑھی ہے؟ میں نے کہا یہ تو امام چہارم کی روایت ہے۔ کہنے لگے کہ ایسی روایتیں نہ پڑھیں آپ، لوگوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں، جو لوگ مشکلوں سے جو ذہن آپ نے ٹھیک کیے ہیں وہ امام چہارم کے کلام سے خراب ہو جاتے ہیں۔ باہر کے بہت ناراض ہوئے، وہ بزرگوار، خدا ان کو صحت و سلامتی دے اور خوش رکھے جہاں بھی ہیں، بہت برا مانا انہوں نے۔ وہی روایت آج پھر پڑھ رہا ہوں، کسی مولانا کو نہ سنائیے گا یہ۔ امام چہارم حج پہ تشریف فرما ہے، شبلی امام کا شاگرد ہے، یہ بھی حج پر ہے، معاف کرنا، یہ زہری کی روایت ہے، شبلی کی نا، زہری، دو آج کی دو روایتیں امام کی، ایک شبلی کی اور ایک زہری کی، یہ زہری کی روایت ہے۔ زہری کی روایت یہ کہ امام علیہ السلام نے، زہری نے آ کر تعریف کی امام کے سامنے، ظاہراً عرفہ میں تھے، عرفہ میں جبل النور پر، عرفہ میں ایک پہاڑی ہے جس پر شیعہ فقہ کے مطابق حج کے احرام بند کرنا چڑھے، جب آپ واجب احرام میں وقوف در عرفہ ہوتا ہے، اس وقوف کے دوران اس پہاڑی پر نہ چڑھیں، وقوف واجب کے دوران، ویسے چڑھتے ہیں تو چڑھیں، کراہت ہے اس کی شیعہ فتاوی کے مطابق۔ اہل سنت کہتے ہیں سب سے افضل، اور ایسا ہی ہے، وہ پہاڑی بڑی افضل ہے، اس پہ جانا مستحبات میں سے ہے، عرفہ، میدان عرفہ میں جو پہاڑی ہے، جبل نور جس کو کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام اس پہاڑی کے اوپر تشریف فرما تھے، اور باقی عوام، ظاہر اب وقوف واجب نہیں ہوگا، اس سے ہٹ کر تشریف فرماؤں گے، اور دائیں بائیں سب پہاڑی کے چاروں طرف حاجی ہیں، ایک ہی لباس کے اندر، بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، تصویروں میں دیکھا ہوگا آپ نے کبھی، وہ پہاڑی بھی پوری سفید ہوتی ہے حاجیوں سے، اور نیچے بھی اس کے جیسے ایک سفید سمندر جیسا سما ہوتا ہے۔ زہری کو بہت پسند آیا یہ منظر، اور امام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ ما اکثر الحجیج، سبحان اللہ، حاجی اس سال کتنے زیادہ آئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے نگاہ دوڑائی اور فرمایا کہ ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، حاجی کتنے کم ہیں اور غل غپاڑا بہت زیادہ ہے۔ زہری کو یہ جملہ اچھا نہیں لگا، جیسے مولانا کو اچھا نہیں لگا، زہری بھی ایسے ہی تھے، انہوں نے کہا یہ حاجیوں کی انسلٹ ہے، یہ توہین ہے۔ امام نے دیکھا زہری کے چہرے پر ایسے ہی آثار تھے، امام نے اس کا تعجب و حیرت کو دیکھا۔ روایات دو طرح کی ہیں، بعض میں کہ امام نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، بعض میں کہ امام نے ایسے دو انگلیاں دکھائیں کہ ان میں دیکھو تم۔ زہری نے دیکھا تو بے ساختہ امام کا جملہ تکرار کیا، ما اکثر الحجیج، ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، غل غپاڑا بہت ہے اور حاجی بہت کم ہے۔ چونکہ نظر آ گیا اس کو، حقیقت نظر آ گئی کہ یہ کون گھوم رہے ہیں یہاں پر، کون لوگ ہیں یہاں پر۔ اگر امام نہ ہو اور امام کی حاکمیت نہ ہو، امامت کا نظام نہ ہو، طاغوتیت کے نظام میں ہو، تو جیسے آج حج تجارت بن گیا، سیر و سیاحت بن گیا، ٹورزم بن گیا، جتنی کمپنیاں ہیں ان کو واجب ہو گیا ان کے لیے کہ پہلے لائسنس بنائیں ٹورزم کا، اور آپ نے حاجی و زائر لے کر نہیں جانا، ٹورسٹ لے کر جا رہے ہیں آپ، اب جو حاجی حج پہ جا رہے ہیں یہ سارے آپ اگر اپنا ویزا غور سے پڑھیں تو اس پر نہیں لکھا ہوتا کہ آپ حاجی جا رہے ہیں، زائر جا رہے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ ٹورسٹ ہیں، یہ کمپنی ٹورزم کمپنی ہے اور اس کو اتنے لوگوں کا ویزا دیا گیا، یہ سیر و سیاحت کے لیے جا رہے ہیں، اور جتنے ٹیکس آپ پر لگائے جاتے ہیں سب ٹورزم کے، ہوٹلنگ وہاں، ٹرانسپورٹ، سب کچھ یہ سب ٹورزم کی صنعت میں آ گیا ہے. امامت نہ ہو حج تجارت بن جاتے ہیں. امامت کے ذریعے سے تکمیل نماز، امامت کے ذریعے سے تکمیل روزہ، امامت کے ذریعے سے تکمیل حج و زکات ہوتی ہے، ورنہ زکات کے ذریعے سے ہی. اب دیکھیں جتنے غلط کام کیے جاتے ہیں سب صدقات جمع کر کے، زکات چندے اکٹھے کر کے کھا لیں، ایک دوسرے سے چھین کے پھر اس سے اسلحہ خریدتے ہیں مقدس پیسے سے، کھالوں کے پیسے سے گروہ بناتے ہیں، کھالیں ایک دوسرے سے چھین کے، قربانی کی کھالوں کے پیسے سے اسلحہ خرید کے پھر مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں. اسے اگر نظام امامت نہ ہو قربانیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ بل امام تمام الصلات، امامت کے ذریعے سے تمہاری نماز کی تکمیل ہوگی. بل امام تمام الزکات والصیام والحج والجہاد والتوفیر الفی والصدقات، فی اور صدقات میں اضافہ بڑھاوا امامت کے ذریعے سے ہوگا. اگر امامت نہ ہوئی صدقات خوری، صدقات چوری اور فے کے اوپر مافیا کا قبضہ ہو جائے گا، فے چوری شروع ہو جائے گی، فے کا غصب شروع ہو جائے گا. فے وہ مال ہے جو بیت المال حکومت کے اختیار میں ہوتا ہے، امت کا مال ہے، امام کے اختیار میں ہوتا ہے. وَإِمْضَاءُ الْحُدُودِ وَالْأَحْكَامِ، امامت ہوگی تو نظام عدالت چلے گا، احکام و حدود کی تصدیق و تائید کہ یہ حکم خدا ہے، یہ کہاں سے ہوگا؟ جب تک امام نہ ہوا تصدیق نہیں ہوگی کہ حکم خدا کیا ہے. امام تائید کرے گا، امام دستخط کرے گا، امام مہر لگائے گا، پھر اس کے بعد فیصلہ شرعی کہلائے گا، اور پھر اس کے بعد فیصلہ اسلامی کہلائے گا، اس کے بعد حکم الہی کہلائے گا. اگر امام کی مہر نہ ہوئی حکم کے اوپر وہ حکم اسلامی و شرعی نہیں ہوگا. بغیر امام کے کس طرح شریعت سمجھ سکتے ہیں؟ بغیر امام کے کس طرح شریعت لاگو کر سکتے ہیں؟ بغیر امام کے حدود جاری کرنا، بغیر امام کے عدالتیں قائم کرنا، ان کو کہا گیا کہ حکام جور، قضات جور، فاسق و فاجر قاضی جو نظام امامت سے باہر رہ کر عدالتی نظام قائم کرے. اور روکا گیا مومنین کو کہ مومن عدالت ظلم سے اپنا حق نہیں لے سکتا، اپنا بھی حق نہیں لے سکتا. یہ دین ہے آپ کا، یہ اسلام ہے آپ کا، یہ امامت ہے، یہ تشیع ہے، یہ تشیع ہے. آپ قاضی جور سے، جس طرح حکومت طاغوت میں زندگی نہیں گزار سکتے، قاضی جور سے اپنا بھی حق نہیں لے سکتے. ایک شخص نے امام سے سوال کیا، آپ کے دو شیعہ ہیں، ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، جائیداد کا جھگڑا ہو گیا، یہ دونوں قاضی کے پاس جاتے ہیں، وہی ظالموں کے قاضی کے پاس عدالت میں، اور جا کر وہاں سے اپنا فیصلہ کرواتے ہیں. امام نے فرمایا جائز نہیں ہے. راوی نے پوچھا پھر کیا کریں؟ امام نے فرمایا جو ہم نے نمائندے مقرر کیے ان کی طرف جاؤ تم. پھر اس نے سوال شروع کیا کہ ان میں سے اگر یہ دو ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ ایک نمائندہ آپ کا یہ بات کرے، دوسرا. امام نے فرمایا جو افقہ ہے اس کی بات سنو. انہوں نے کہا اگر دونوں ایک جیسے ہو پھر کیا کرے؟ امام نے فرمایا جو عادل ہے اس کی بات سنو. انہوں نے کہا دونوں اگر ایک جیسے ہو؟ امام نے کہا جس کی شہرت زیادہ ہو اس کی بات سنو. رائے حل بتایا امام نے. کسی صورت میں فرمایا، راوی پوچھتا گیا اگر یہ ہو تو کیا ہوگا، اگر یہ ہو تو کیا ہوگا. کسی صورت میں امام نے یہ نہیں کہا کہ جتنی مجبوری ہو جائے آخر کار طاغوت کی عدالت میں چلے جاؤ، یہ اجازت نہیں دی. ومن الصغور والاطراف، اگر امام ہوئے، نظام امامت ہوا تو سرحدیں محفوظ رہیں گی، سرحدیں محفوظ رہیں گی، دین کی سرحدیں، ملک کی سرحدیں، مملکت کی سرحدیں، قوم کی سرحدیں، اسلام و عقیدے کی سرحدیں، نظریے اور آئیڈیالوجی کی سرحدیں، صغر ساری سرحدیں ساری امامت کے ذریعے سے محفوظ ہیں. اگر امام نہ ہو تمہاری کوئی چیز محفوظ نہیں. آج آپ دیکھ لیں، ملک بلا امامت، مملکت بلا امامت، حکومت دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس ملک پر حملے نہ کرو. حکومت پاکستان کی دھرنا دے کے بیٹھی ہے. اب یہ طاقت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، دھرنا دینا، دھرنا طاقت کی علامت ہے نہ عزیز ایمان. دھرنا کوئی بھی دے، عوام دے، چونکہ عوام کے پاس اختیار نہیں ہوتا، طاقت نہیں ہوتی، قدرت نہیں ہوتی، اقتدار نہیں ہوتا. اقتدار اور طاقت اور قوت نہیں ہوتی عوام کے پاس، اپنے حق کے اظہار کے لیے دھرنا دیتے ہیں، یہ اعلان کر کے کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یعنی اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارا اقتدار نہیں ہے. مقتدروں کے سامنے آ کر احتجاجاً دھرنا دیتے ہیں، اپنی کمزوری کا اعلان کرتے ہوئے، اپنے قابل ترحم ہونے کا اعلان کرتے ہیں. دھرنے تو طاقت کی علامت نہیں ہوتی، دھرنے ترحم کی علامت ہے کہ ہم پر رحم کھاؤ، ہم ضعیف لوگ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، اے مقتدرو، اے مقتدر حکمرانو، ہمارے اوپر، اس ضعیف قوم پر، اس مظلوم قوم پر اظہار مظلومیت ہے. مظلومیت کمزوری کا نام ہے. اب اگر کسی ملک کی حکومت ہی اٹھ کے دھرنا دینا شروع کر دے، یہ عزت ہے اس کے لیے. عوام دھرنا دے، حق بنتا ہے ان کا، حکومت دھرنا دے، یہ ننگ ہے اس کے لیے. اگر نظام امامت کا نہ ہو، ایٹمی طاقت، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی طاقت اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کر سکتی. الامام یحل حلال اللہ، امام حلال خدا کو حلال قرار دیتا ہے، ورنہ لوگوں پر حلال و حرام مشتبہ ہو جاتے ہیں. جس طرح میں نے کہا تھا، بغیر نماز کے مومن، خوب حرام خور بھی مومن، حرام کھا کے بھی مومن ہیں. عجیب و غریب مومن ہوتے ہیں دنیا کے اندر. بعض اوقات کہتے ہیں، بتاتے ہیں آ کر، جی میری زمین پر قبضہ کر لیا، پلاٹ پر قبضہ کر لیا، میری دولت پر قبضہ کر لیا، میں نے اس کے ساتھ کاروبار کیا تھا، میرا سارا شیئر کھا گیا، میرا پیسہ کھا گیا، فراڈ کر گیا. پوچھتے ہیں، بھائی کون تھا جس نے اتنا ظلم کیا آپ کے ساتھ؟ کہتے ہیں، اپنا ہی ایک مومن تھا، اپنا ہی تھا اور مومن بھی تھا، یہ سب کچھ کھا کے بھی مومن ہے ابھی تک. امامت سے حلال حلال رہتا ہے، ورنہ پاکستان سے باہر ایک جگہ جانا ہوا تبلیغ کی غرض سے، ایک مومن نے دعوت کی کہ ہمارے یہاں کھانا کھائیے. وہ نے کہا کھا لیتے ہیں، آپ ہر گھر میں جہاں دعوت ہے جا رہے ہیں، آپ بھی چلے. دوسرے مومن نے بعد میں کہا کہ نہ جائیں ان کے یہاں. نے کہا کیوں نہ جائیں، تو مومن ہیں، یہ ناراض ہو جائیں گے. کہنے لگے کہ یہ جو کاروبار کرتے ہیں صحیح نہیں ہے. کیا کاروبار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ خنزیر کے گوشت کے سینڈوچ بنا کے بیچتے ہیں. مجلس میں بھی بڑی پابندی سے آتے تھے. نے کہا بعید ہے یہ کام کرتے ہوں. کہنے لگے نہیں، آپ پوچھ لیں ان سے. پوچھا ان سے، بزرگواروں سے، جی آپ کا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی فاسٹ فوڈ کی دکان ہے میری. اس فاسٹ فوڈ پہ کیا بیچتے ہیں فاسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ، اس میں ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا یہاں جو لوگوں کی ہے کھانا خوراک وہی ہم بیچتے ہیں جو پسند کرتے ہیں. تو پھر سرین پوچھا کہ میں نے سنا ہے یہ کام کرتے ہیں. کہا ہاں یہی کام کرتے ہیں. یہ اجازت ہے آپ کو؟ کہنے لگے ہاں، میں نے پوچھا ہے مولانا سے، وہ کہتے ہیں جو خنزیر کو جائز سمجھتے ہیں ان کو خنزیر کھلا سکتے ہیں آپ، جو جائز نہیں سمجھتے ان کو نہ کھلا. خوب اگر کسی مسلمان کا ہی موڈ آ جائے کہ آج جائز سمجھتا ہوں کھانا، اس کو بھی کھلا دیں. کیوں حلال خدا حرام و حرام خدا حلال ہو جاتا ہے جب امامت نہ ہو؟ امامت کے ذریعے سے حلال حلال رہتا ہے، قیامت تک ہوتا ہے، ورنہ بدل دیا جاتا ہے. حلال کو حرام کر دیا جاتا ہے، حرام کو حلال کر دیا جاتا ہے. ان الامام یحل حلال اللہ و یحرم حرام اللہ، امام حلال خدا کو حلال قرار دیتا ہے، یعنی اس کی حلالیت کو محفوظ رکھتا ہے اور حرام خدا کی حرمت کو محفوظ رکھتا ہے. وَيُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ، امام حدود خدا قائم کرتا ہے. وَيَذُبُّ عَنْ دِينِ اللَّهِ، امامت دین خدا سے حفاظت کرتی ہے، امامت قلعہ ہے دین کا، امامت کے حصار میں دین محفوظ ہوتا ہے۔ وَيَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَالْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ، امام لوگوں کو دین خدا کی طرف دعوت دیتا ہے حکمت کے ذریعے، موعظہ حسنہ کے ذریعے اور جدال احسن کے ذریعے۔ اور اگر امامت نہ ہو، امام کی جگہ دین کی تبلیغ کے نام پر شعبدے ہوتے ہیں، بے دینی کی ترویج ہوتی ہے، امام کے ذریعے سے لوگوں کو دین خدا کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ الامام کا شمس طالع المجللہ بنورہا للعالم وہی فی الافق بحیث لا تنالها الایدی والابصار، الامام البدر المنیر السراج الظاہر والنور الساطع والنجم الحادی فی غیاہب الدجا واجواز البلدان والقفار ولج البحار، الامام الماء العذب علی الظمعاء والدال علی الہدا والمنجی من الردی، الامام النار علی الیفا الحار لمن اصطلع به والدلیل فی المحالک من فارقه فحالک، الامام الصحاب الماطر والغیث الحاطل والشمس المزیہ والسماء الذلیلہ والارض البسیطہ والعین الغزیرہ والغدیر والروضہ۔ اس قدر حسین زیبا امامت کی تشریح امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ امامت ہوتی ہے۔ وقت ہمارا کم ہے، محدود ہے، باقی حدیث کا حصہ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوگا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ امامت سے دوری، رکن دین سے دوری، ہر چیز سے محرومیت ہے۔ عزیزان، جتنی بھی آج مسائل ہیں، مشکلات ہیں، دین سے دوری کی وجہ سے ہیں، امامت و ولایت سے دوری کی وجہ سے ہیں، تمام دنیا میں امت اسلامیہ کو جو مشکلات ہیں امامت سے دوری کی وجہ سے ہیں، ولایت سے دوری کی وجہ سے ہیں، تشیع کو جو مشکلات ہیں ولایت سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ پاکستان میں ایک گروہ خناس یہ ترویج کرتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، جوانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ پاکستان میں جو تشیع کے خلاف فضا بنی ہے یہ سب انقلاب کی وجہ سے، ولایت فقیہ کی وجہ سے اور ان کے نعروں کی وجہ سے بنی ہے۔ وہ ہیں ایسے خناس جو موجود ہیں، اس طرح کا تفکر پھیلاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ جو آج ولایت کا پرچم لہرایا ہے زمانہ غیبت کبریٰ میں، اس سے بھی دور ہوں، اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ کیا رہیں گے؟ محفوظ ہو جائیں گے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امامت کی دوری سب سے بڑی مشکلات کی وجہ ہے تمہارے لیے، امامت سے قربت تمہارے مسائل کا حل ہے، امامت سے دوری ساری محرومیتوں کا سبب ہے۔ عزیزان ایمان، ولایت سے دوری مسلمانوں کی تمام محرومیتوں کی وجہ ہے۔ اس نظام کی طرف لوٹنا ہے، اور اس نظام کی طرف لوٹانے کے لیے شیعہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو امت مسلمہ کو لوٹا سکے اس نظام کی طرف۔ مکتب امامت، نظام امامت، جس کی خاطر امام علیہ السلام نے یہ احیاء کی حدیث مرو میں خراسان میں آ کر یہ حدیث بیان کی۔ خراسان میں امام رضا کی حدیث کا وہی درجہ ہے جو سید الشہداء کے خطبہ عاشورہ کا درجہ ہے، چونکہ خراسان کربلا کی حیثیت رکھتا ہے امام ہشتم کے لیے۔ جس طرح حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑا اور کربلا جا کر پہنچے، یہی حال ہے امام ہشتم کا، مدینہ چھوڑا اور خراسان آ پہنچے۔ وہ امام کربلا میں وتر الموتور ہے، یہ خراسان میں غریب الغرباء ہے۔ وتر الموتور، تنہائے تنہا، جس کو کوئی بھی نہ رہا ہو، کچھ نے ساتھ نہ دیا ہو، جنہوں نے ساتھ دیا ہو وہ شہید ہو گئے ہوں، وہ امام وتر الموتور ہیں، یہ غریب الغرباء ہیں۔ وہ امام جو مدینے سے گئے کربلا میں، جب مدینے سے گئے تو بہن نے کہا میں ساتھ جاؤں گی، چونکہ امام خود گئے تھے، اپنے اختیار سے گئے تھے. سید الشہداء نے فرمایا اے بہنا، اگر عبداللہ آپ کے شوہر اجازت دے دیں پھر آپ آ سکتی ہیں. چلی گئی، جا کر عبداللہ ابن جعفر سے کہا اے عبداللہ، آپ کی اجازت کے بغیر میں نہیں جا سکتی، لیکن تجھے معلوم ہے میرا بھائی حسین جا رہا ہے، مجھے حسین کے ساتھ جانا ہے. اگر آپ نے روکا میں رک جاؤں گی، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے میں حسین کے بغیر مر جاؤں گی، میں زندہ نہیں رہ سکتی. لیکن امام علی ابن موسیٰ جب آئے خراسان، بہن ساتھ نہیں آئی، چونکہ حکومتی اہلکار لے کر آئے، حکومتی اہلکار لے کر آئے. بہن نے بعد میں ارادہ کیا میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہی ہوں. حضرت معصومہ کا تعلق امام رضا سے وہی تھا جو زینب اولیاء کا سید الشہداء کے ساتھ تھا، میں زندہ نہیں رہ سکتی، اپنے بھائی امام رضا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. بی بی نے سفر شروع کیا بھائی سے ملنے کا، کن سختیوں کے ساتھ، کن رہوں سے، سہروں سے گزرتی ہوئی، کن جنگلوں سے گزرتی ہوئی، کن بیابانوں سے گزرتی ہوئی پہنچائی، شہر قم کے قریب پہنچائی. شہر قم میں امام کے ماننے والے موجود تھے. شہر قم میں آئی، اہل بیت کے پیروکاروں نے چاہا کہ بی بی یہاں قیام کریں، فرماتی ہے میرے بھیا کو مجھے ملنا ہے، مجھے دیر ہو جائے گی، شاید کبھی ملاقات نہ ہو سکے. حکمت خدا تھا کا تقاضا تھا، بیمار ہو گئیں، معصومہ بیمار ہو گئیں. اہل قم نے مہمان نوازی کی اور بیماری ایسی تھی پھر معصومہ جانور نہ ہو سکیں، لیکن بھائی کی ملاقات کی آرزو میں رہی بیماری کی حالت میں بھی کہ وہ دن آ جائے، اور روز تقاضا کرتی کہ مجھے لے چلو، اسی حالت میں لے چلو، مجھے اپنے بھائی رضا کی خدمت میں لے چلو، میں دنیا سے جانے سے پہلے ایک دفعہ اس امام کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں. اور ادھر خراسان میں کیا خبر ہے، ادھر بہن مریض ہے اور صبح و شام اپنی زبان پر رضا رضا کر رہی ہے کہ کہاں ہے میرا بھائی رضا، میرا مولا رضا، میرا امام رضا. اسی طرح جس طرح زینب اولیاء حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، خراسان میں مامون نے جب دیکھا کہ اس کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوتا، آخرکار اس لعین نے دیکھا کہ میں نے جس مقصد کے لیے امام رضا کو خراسان طلب کیا تھا وہ پورا نہیں ہو رہا، اب الٹا میں ہی بدنام ہو رہا ہوں. اس لعین نے ارادہ کیا کہ امام کو شہید کر دیا جائے. روایات میں اس نے تین دفعہ امام کو مسموم کیا، ہر دفعہ امام کے صحابی و شاگرد پریشان ہوئے، لیکن امام نے فرمایا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا. لیکن جب آخری دفعہ اس لعین نے طلب کیا امام کو اپنے دربار میں، امام گئے، جاتے ہوئے اپنے خادم، اپنے دربان ابا سلط کو کہا اے ابا سلط، اس دفعہ جو میں جا رہا ہوں تو سابقہ دفعات کی طرح نہیں ہے، اس دفعہ جب میں لوٹ کر آیا تو غور سے دیکھنا، اگر ردا میرے سر پر ہوئی تو مجھ سے بات نہ کرنا، اگر ردا میرے کندھے پر ہوئی جو پوچھنا پھر میں بتا دوں گا. ابا سلط انتظار میں رہتے ہیں، امام اندر تشریف لے جاتے ہیں. روایات میں ہیں اس لعین نے مسموم چیزیں رکھی ہوئی تھیں، یا انگور تھا مسموم، یا انار تھا زہر میں، یا شربت اس نے مسموم کیا ہوا تھا زہریلا، امام کو پیش کیا. امام نے اس کا کچھ حصہ تناول کیا اور اس کے بعد اصرار کرنے لگا کہ آپ اور بھی لیجئے. امام نے فرمایا جو تو چاہتا ہے تیرا مقصد پورا ہو گیا، تیرا ہدف پورا ہو گیا. اور پھر اس کے بعد امام واپس تشریف لاتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو ردا امام کے سر پر ہے. ابا سلط آگے بڑھتے ہیں کچھ سوال پوچھنے کے لیے، لیکن جب امام کے سر پر ردا دیکھتے ہیں تو خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور امام چلتے ہوئے اپنے حجرے کے اندر جا کر دروازہ بند کر کے ابا سلط کو فرما دیتے ہیں، ابا سلط کوئی اندر نہ آئے، تو خود بھی اندر نہ آنا جب تک میں طلب نہ کروں۔ ابا سلط منتظر ہے، کئی پہر گزر جاتے ہیں لیکن امام کی طرف سے کوئی بلاوا نہیں آتا۔ ابا سلط پریشان ہو کر کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کہ ابا سلط کو محسوس ہوتا ہے امام کے حجرے میں کسی کی موجودیت کے آثار ہیں، قدموں کی آہٹ نظر آتی ہے۔ دروازہ کھول کر ابا سلط کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جوان امام کے حجرے میں موجود ہے۔ ابا سلط پوچھتے ہیں، جوان یہاں تو میرا پہرا تھا، تو کہاں سے آ گیا؟ مجھے اجازت نہیں کہ کسی کو اندر جانے دوں۔ کہنے لگے، ابا سلط ان دبن باتوں کو چھوڑ، جلدی کر اپنے مولا کے دفن و دفن کے لیے اہتمام کر۔ حیران ہو کر پوچھتا ہے، اے جوان بتاتا نہیں تو کون ہے؟ کہا، میں محمد جواد امام رضا کا فرزند ہوں، تیرا مولا دنیا سے گزر گئے۔ ابا سلط نے سر پیٹنا شروع کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ بہن جو قبر میں بیٹھی امام رضا کی منتظر تھی، میں کہوں گا اے معصومہ آپ اپنے بھیا کی ملاقات کو نہیں آ سکی، بہن قبر میں دفن ہو گئی، بھائی خراسان میں دفن ہو گیا، لیکن قربان اس بہن و بھائی کے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ شمر لعین پشت گردن سے خنجر چلا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللهم بحق اسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ خداوند بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بعض مریضوں کے لیے التماس دعا کی گئی ہے، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بحق سید الشہداء، بحق امام زین العابدین، بحق امام رضا علیہ السلام، پروردگارہ جملہ مرزا اسلام سمیت ان مریضوں کو جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگارہ جو مومنین کسی مصیبت و مشکل میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو ان فتنوں سے رہائی عطا فرما، فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما۔ خداوندہ امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما۔ پروردگارہ عزاداران سید الشہداء پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص عراق میں، بحرین میں، لبنان میں، شام میں، سعودی عرب میں، و بالاخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، مجالس عزاداری کی حفاظت فرما، جلوس عزا کی حفاظت فرما، بانیان مجلس، شرکاء مجلس، اہل ممبر کی حفاظت فرما، عزا خانوں کی، امام بارگاہوں کی حفاظت فرما، مساجد و مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء و مراجع عظام کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت پاکستان میں اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔